ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بے حد و بے قیاس کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندے کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کی اس محفل میں مستجاب و مقبول فرمائے۔ امام الامہ، کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت بابرکات اپنے اندر موضوعات کا اس قدر تنوع اور اس قدر وسعت رکھتی ہے کہ آپ پر ایک نہیں سینکڑوں کتابیں آپ کی خدمات جلیلہ پر رقم کی گئی، لکھی گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے آج تک کثیر علماء نے اس پر تحقیق کی، اور پھر آپ کی علمی خدمات کے حوالے سے آپ کی ذاتی صلاحیتیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی تھی، پھر آپ نے جو علم دین کی خدمت کی ہے جو تمام علماء کاملین کے اندر اور تمام محدثین اور فقہا کے اندر ایک انفرادی اور سب سے جداگانہ ایک مقام ہے، پھر آپ کی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی زندگی جو یقیناً ایک مسلمان کے لیے ایک استقامت کی ایک لازوال روش پیش کرتی ہے، پھر آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی اولاد کے ساتھ تعلق، صحابہ کرام کی عظمت کا جو دفاع آپ نے فرمایا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے، آپ کے بعد آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگردوں میں جن کا نام لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ سارا اسلام انہی ایک کے اندر جمع ہو جاتا ہے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور لا تعداد شاگرد ہیں کہ آنے والی امتوں نے انہی کے خانہ علم سے اور انہی کے خانہ علم سے گویا کہ تمام چیزوں کو چنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کی ولادت جو ہے وہ تین چیزیں اس کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں، اور تقریباً تینوں پر علماء نے کثیر دلائل پیش کیے ہیں۔ آپ کی ولادت واقعہ کربلا سے ٹھیک 9 سال یا 10 سال بعد 70 ہجری ذکر کی گئی ہے، اور علماء کا ایک عظیم طبقہ اور ایک عظیم جماعت اس طرف گئی ہے جنہوں نے کثیر دلائل اس پر پیش کی، یہ مختصر کی نشست اس کی تفصیل کی متحمل نہیں ہے، لہذا میں صرف لب لباب اور عنوان ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 70 ہجری کو ذکر کرنے والے عظیم محدثین ہیں اور اسماء الرجال کے عظیم ناقدین ہیں، اور اسی طرح امت کا جمہور طبقہ اس طرف گیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور امت کے کثیر افراد اس طرف بھی گئے ہیں کہ آپ کی ولادت 61 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ تین قول جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کی ولادت کے حوالے سے ملتے ہیں۔ 61 ہجری، اسی میں ایک قول ملتا ہے 67 ہجری کا، ایک قول ملتا ہے 70 ہجری کا، ایک قول ملتا ہے 80 ہجری کا، لیکن جمہور علماء نے اور جمہور سیر و اعلام و نبلاء کے مرتبین نے جس قول کو ترجیح دی ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے سن 80 ہجری ہے کہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. امام اعظم کو اللہ رب العالمین نے, میں پھر عرض کروں گا, یہ محفل نہ اس کی متحمل ہے نہ ہم ان علماء کے جذبات کو پیش کر سکتے ہیں کہ جہاں پر حضرت امام اعظم کی منقبت کو بیان کرنے والے اور آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنے والے وہ اجلہ علماء ہے کہ بعد کے علماء جن کا نام شعراء آفاق ہوا, جن کا علم جو ہے وہ آسمان ہدایت پر نیر اعظم بن کر چمکا, جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے, حضرت امام شافعی ہے, حضرت امام مالک ہے, حضرت امام احمد بن حنبل ہے, یہ بعد کے اجلہ علماء اور اوسق علماء کہ یوں سمجھا جائے کہ, اور یہ بات ان کی خدمات اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ آنے والے دین کی ترویج کی خدمت انہوں نے کی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ اجلہ علماء جس کی ذکر میں اور جس عالم کی ثنا میں ان کی زبانیں تر ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. امام بخاری تو بہت بعد میں آتے ہیں, حضرت امام شافعی علیہ رحمت جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وصال کی تاریخ ہے 150 ہجری, آپ کی ولادت ہے 80 ہجری جمہور قول کے مطابق, 70 پر بھی اکثر علماء کا اتفاق ہے, 61 اور 67 پر اس پر اجماع تو نہ ہوا نہ اتنے کثرت سے علماء گئے, لیکن 70 اور 80 پر گویا کہ کثیر علماء اس طرف آئے ہیں. جہاں پر علماء 80 ہجری کے قول کو لیتے ہیں وہاں پر کثیر علماء 70 ہجری کے قول کو بھی لیتے ہیں, لیکن آپ کی وصال پاک جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ ہے سن 150 ہجری, اور یہی سن 150 ہجری جو ہے وہ حضرت امام شافعی کی ولادت کا سال ہے. امام شافعی امت کے وہ امام ہیں کہ جن کی شان و عظمت کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیان کیا گیا, لیکن حضرت امام شافعی علیہ رحمت خود فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت و شان کیسی ہے, آپ اشاع فرماتے ہیں, نحن الطارون وانتم اطباء. فرمان میری مثال اور امام اعظم کی مثال کیسی ہے, فرمان نحن الطار, ہم جیسے کئی محدث الطار ہیں, دوائیاں بیچنے والے ہیں, دوائیوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. فرمان وانتم اطباء, یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا, یہاں سے جماعت نہیں مراد ہے, یہ ادب و لہجے کے لیے اور ادب و تعظیم کے لیے, انت کہتے ہیں اس کے مقابل میں انتم کہنا زیادہ وقار زیادہ حیثیت کو واضح کرتا ہے. تو امام اعظم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام شافعی, امام اوزعی اور یہ اجلہ علماء, امام سفیان ثوری, شہاب زہری, حضرت امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک, جن کے نام لینا امام بخاری کا وظیفہ ہے, امام بخاری ان سے اتنا علم لیتے ہیں کہ ان کے نام کو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, ان کا نام ذکر کرنا حضرت امام بخاری کے لیے گویا کہ شان و شوکت ہے. امام اعمش, امام اوزعی, حضرت سفیان ثوری, حضرت سفیان بن عینہ, یہ اجلہ علماء ہے کہ امام بخاری کے شیوخ میں سے, استادوں میں سے, امام بخاری کے کاندھوں پر ان کا احسان ہے, لیکن ان کے کاندھوں پر کن کا احسان ہے, تو یہ بغ زبان ہو کر امام مالک, امام شافعی, امام احمد, امام اوزعی, امام اعمش, حضرت سفیان ثوری, حضرت سفیان بن عینہ, یہ کثیر جماعت, حضرت امام وقع بن جراح, حضرت یحییٰ ابن یحییٰ, حضرت یحییٰ ابن معین, یہ وہ عظیم جماعت ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بیک زبان ہو کر کہتی ہے کہ نحن الطارون وانتم اطباء. لوگوں تم کیا سمجھو گے امام اعظم کو, ان کی شان و شوکت کو, ان کے علم کی وسعت کو, ان کی بزرگی کو, ان کے کمال علم کو, ان کی علمی برتری اور ان کی شان تفوق کو تم کیا سمجھو گے, ہمیں تو تم جان چکے ہو نا, ہمارے نام سے تمہیں علم مصطفیٰ کا اظہار ہماری ذات سے ہوتا ہے, لیکن ہم تم سے کہتے ہیں کہ امام صاحب کون تھے, تم علم کو ہمارے ذریعے سمجھتے ہو اور ہم کہتے ہیں نحن الطارون, ہم تو سودا بیچنے والے ہیں, وہ انتم اطباء, امام اعظم مریض کے اعتبار سے دوائیوں کی تشخیص کرنے والے ہیں. فرما یوں سمجھ لو کہ ہمیں تو تم سمجھتے ہو کہ سارا علم ہم نے بیان کیا, فرما ہم تو فروخت کرنے والے ہیں, دوائی بنانے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. فرمایا امام اعظم صرف دوائی بنانے والے نہیں, میڈیکل سٹور پر اگر کوئی شخص دوائی لینے کے لیے پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ڈاکٹر کی سلپ ہوتی ہے, صرف میڈیکل سٹور پر جو سیدلا اور جو دوائی فروش ہے وہ صرف یہ کرتا ہے کہ جو پرچے میں لکھ دیا گیا ہے وہ دوائی اس کے سپرد کر دیتا ہے, لیکن طبیب کا یہ کام ہوتا ہے, ڈاکٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس شخص کا مرض کون سا ہے, اور اس مرض کے لیے کتنی ڈوز مختص کی جائے گی؟ تو فرمایا یوں سمجھ لو ہم دوائی بیچنے والے ہیں اور تشخیص اور اطباء کی جماعت کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے جاندار قول اب اسی کو کھولیے تو پھر دفتر کے دفتر بھر جاتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آج تک علماء ربانیین چاہے وہ فقہ شافعیہ سے ہو, چاہے فقہ حنبلی سے ان کا تعلق ہو, فقہ مالکی سے ان کا تعلق ہو, تمام بیک زبان ہو کر جس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے. حضرت امام اعظم وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں امام مالک کا یہ قول بڑا مشہور ہے. امام مالک جن کی معطا امام بخاری سے کئی زمانہ پہلے تحریر ہو چکی ہے, امام بخاری نے تو ان کی معطا سے کئی عبارات اور کئی حدیث کشید کی ہے, اور یہ تو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہے. تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن جو حضرت امام اعظم کے معاصرین میں سے ہم اثر ہیں, ہم زمانہ ہیں, ان سے جب کسی نے پوچھا کہ امام اعظم کو اے محدث اعظم آپ نے کیسے پایا, امام مالک عظیم محدث ہے جن کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ آسمان دنیا یعنی اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میں نے حدیث کی جو سب سے صحیح کتاب لکھی ہے وہ حضرت امام مالک کی موتا امام مالک ہے. اور علماء نے اس طرف بھی بڑے زوردار انداز میں اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلے حدیثوں کو جس انداز میں مرتب کیا ہے جس امام نے وہ حضرت امام مالک علیہ رحمت ہے, جنہوں نے 50 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا ہے. آپ وہ عاشق امام ہیں کہ آپ کی عشق و محبت کی تاریخ میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امام مالک وہ شخصیت ہے کہ آپ یہ بات اپنے عشق کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے اور نذرانے عقیدت کے لیے پیش کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میری زندگی اس ادب کے ساتھ مدینے میں گزری ہے کہ بڑی بات تو اپنی جگہ پر ہے, اگر بولو براز کی بات یعنی پیشاب بھی اگر مجھے آتا تو میں مدینے کی سرحد سے باہر نکل کر پیشاب کرتا. یعنی یہ وہ شخصیت ہے جن کے دل میں اللہ رب العالمین نے سرکار کی عقیدت اور شہر رسول کی عقیدت کو اللہ رب العالمین نے اس قدر ودیت فرمایا. آپ کے لیے جب وقت کے حاکم نے آپ کی جلالت علمی اور آپ کی شان بزرگی کو دیکھا تو کہا امام صاحب ہمارے لیے سواریاں ہیں, ہمارے لیے محل ہیں, ہمارے لیے محلات ہیں, ہمارے لیے غلام ہیں, آپ کے لیے کوئی نہیں. امام صاحب اس سے ہمیں شرم آتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں سواری پیش کریں اور جس سواری پر وقت کا حاکم سوار ہوتا ہے ایسی سواری آپ کے لیے لے. لیکن امام مالک فرماتے ہیں اس وقت کے حاکم امیر المومنین سے کہ میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ جس گلیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہوں میں اس کو گھوڑوں کی تاپوں سے رونتا ہوا جاؤں. اور آپ کے ادب و تعظیم میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گزرتے تھے تو وہ نقوش, وہ دیواریں, وہ عمارتیں آج بھی باقی تھی جو سید عالم کے دور میں تھی. سبحان اللہ, حضرت امام مالک حضرت امام اعظم کے دور میں مدینہ ایسا ہی تھا جس طرح کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں تھا. اس لیے کہ ابھی 70 سال گزرے ہیں, 80 سال گزرے ہیں اور حضرت امام اعظم کی ولادت ہوئی, اور یہی وہ صدی چل رہی ہے کہ جس میں یہ بزرگان دین موجود ہیں. تو اشارہ فرماتے ہیں اور آپ کے گویا کہ عشق کی داستان میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کی تاریخ کو بیان کرنے والے امام مالک عشق و محبت کی اس منزل پر ہے کہ جب آپ مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو اپنی پشت کو دیواروں مکانات کی دیواروں سے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں. کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضور اس کیفیت اس جذبات کے پیچھے کیا راز ہے, فرمایا کہ میرے آقا کبھی یہاں سے گزرے ہوں گے, کبھی میرے آقا کا ہاتھ اس دیوار پر لگا ہوا ہوگا تو مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے گا کہ جس دیوار پر, جس جگہ پر, جس خاک پر میرے آقا کا جسم لگا ہے وہاں پر میں اپنے جسم کو لگا رہا ہوں. تو یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا مقام ہے. یہ آپ کی جلالت علمی کے ساتھ, یہ آپ کا شوق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ان عظیم شخصیت سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کیسے پایا, تو امام مالک جو خود اتنے بڑے علم کے بادشاہ اور شہنشاہ ہے اور سمندر علم کے عظیم غواص ہیں, تیراک ہیں, اب وہ کیا بتائیں حضرت امام اعظم کی شان اور ان کو کیا سمجھائیں. وہ تو امام مالک کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتے, امام مالک کو جو اللہ نے علم وسعت عطا فرمائی ہے تو وہ امام اعظم کو کیا سمجھے. تو امام مالک جو ہے امام اعظم کی عظمت کو ایک مثال سے بتاتے ہیں. فرمایا تم امام اعظم کو کیا سمجھو گے, ایک مثال سے یوں سمجھ لو, یہ مٹی کے ستون کو تم دیکھ رہے ہو. کہ ہاں, کہ امام اعظم ابو حنیفہ اگر اس مٹی کے ستون کو سونا بنانے کے در پر ہو جائے تو اپنے دلائل سے اس کو سونا منوا کر رہے ہیں. فرمایا یہ سمجھ لو امام اعظم کی شان کہ مٹی کو سونا بنانے میں اور مٹی کو سونا منوانے میں جس کی علمی جلالت ہو تو اس کی شان عظمت کیا ہوگی. فرمایا اس مثال سے تم سمجھ سکتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو علمی طور پر کتنا انہمام اور کتنا مقام عطا فرمایا تھا. میں نے امام شافعی کا قول آپ کی خدمت میں پیش کیا, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انتم یا معشر الفقہا الطارون وانتم اطباء, اور ایک قول ان سے یہ بھی ملتا ہے کہ انتم یا معشر الفقہا اطباء ونحن صیادلا. فرمایا کہ یہ جو فقہا کی جماعت کے امام ہیں جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے امام اعظم کے, فرمایا یہ طبیب ہیں اور ہم دوائی فروش ہیں. یہ امام شافعی اپنی علمی خدمات کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری علمی خدمات کو دیکھ کر جو تمہارا سیر و خون بڑھ جاتا ہے, فرمایا یہ صرف ہم نے علم آگے بڑھایا ہے. فرمایا ہم نے صرف یہ علم کو آگے بڑھایا ہے, علم کی سمجھ اور دانائی جو ہمیں دی ہے وہ امام اعظم نے دی ہے. فرمایا علم کی سمجھ جو ہے وہ ہمیں امام اعظم سے ملتی ہے, اور یہ جو علم تم ہمارے سے دیکھتے ہو یہ تو صرف ہم علم کو آگے بڑھانے والے ہیں, علم کو آگے پہنچانے والے ہیں. امام شافعی نے یہ جو جملے کہے ہیں اس سے آپ امام شافعی کی بزرگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ ساری خدمت اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں. ورنہ امام شافعی کے کوئی کم خدمات ہے دین کے اندر, آپ کی حدیث کی کتاب کتاب الام کا کوئی کم مقام ہے, فقہ کے ابواب کے اندر آپ کے ماننے والوں نے یہ علمی خدمات پیش کی ہے, فقہ شافعیہ اور حدیث کی گویا کہ ترویج میں اس کی تدوین کے اندر کوئی کم خدمات ہے, لیکن دیکھیے یہ حق کو قبول کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی تعریف کس طرح کرتے ہیں, اور اس میں یہ اپنی کمی محسوس نہیں کرتے. لہذا کوئی پیر, کوئی شیخ, کوئی عالم جس کی زبان سے اپنے بزرگوں کے تمہیدی کلمات نہ نکل سکے تو اسے شیطان چھو رہا ہے, اور جو بے باک ہو کر اپنے بزرگوں کی شان کو بیان کر دے یقیناً وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول یافتہ ہو چکا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے علم نے مس کیا ہے, اور وہ علمی خدمات جو پیش کر رہا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پیش کر رہا ہے. اس کے نزدیک ذات کوئی چیز نہیں ہے بلکہ شخصیات وہ قابل قدر ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بڑھ چڑھ کر پیش کیا ہے. امام شافعی کی یہ شان آپ نے سماعت فرمائی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوائی بیچنے والے ہیں, نحن اطار, ہم دوائی فروخت کرنے والے ہیں, اور فرماتے وانتم اطباء, اور آپ دوائی بنانے والے ہیں. یہ امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی جو اتنے عظیم کلمات, جذبات کے کلمات, حقیقت کے کلمات امام اعظم کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد جنہوں نے چار سال امام صاحب سے پڑھایا صرف, تقریباً ایک روایت کے مطابق چار سے پانچ سال جیل میں جنہوں نے امام اعظم سے پڑھا ہے امام محمد, کیونکہ 145 ہجری یا 146 ہجری میں امام اعظم کو قید کر دیا گیا تھا, جو اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت نص کروں گا. یہ آخری چار سال جو وقت کے خلیفہ منصور نے آپ کو قید کیا, وہ سمجھا کہ آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے تو لوگ آپ کو بھول جائیں گے, لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ امام اعظم کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا, لیکن وہ قید خانہ قید نہیں, وہ تو دارال نعمانیہ بن گیا تھا. اب جناب قیدیوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی جو وقت کے ائمہ محدثین امام اعظم کے پاس جیل میں آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے, تو امام اعظم سے جیل میں جنہوں نے علم حاصل کیا آپ کے عظیم شاگرد حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, تقریباً صرف چار سال علم حاصل کیا انہوں نے, چار سال تقریباً علم حاصل کیا. یہ امام اعظم کے بڑے شاگرد امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں. امام اعظم کے جو راست بازو ہے, دائیں ہاتھ جو ہے, وہ قاضی ابو یوسف ہے جو بغداد کے اندر سیدنا حضرت موسیٰ کاظم کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں. بغداد کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام اعظم کے گویا کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں, اور امام اعظم کے چہیتے شاگرد ہیں, اور امام اعظم کے وہ شاگرد ہیں جن پر امام اعظم فخر کرتے ہیں, اور جن کی شاگرد ہونے پر امام اعظم کو فخر ہے امام ابو یوسف. تو امام محمد جو ہے وہ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں, اور صرف چار سال تقریباً لگ بھگ امام اعظم ابو حنیفہ سے جیل میں آپ نے علم حاصل کیا, لیکن یہ چار سال کے اندر امام نے ان کو ایسا رنگ دیا. اور یہ امام محمد جو ہے امام اعظم کے شاگرد ہیں, یہ 8 سال کی عمر میں امام صاحب کی خدمت میں آئے تھے, یعنی 4 سال پڑھا ہے اور 8 سال کی عمر میں امام صاحب کی خدمت میں آئے تھے, اور یہ اس وقت بہت خوبصورت تھے. امام اعظم نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری داڑھی بھی نہیں ہے, تم ان لوگوں کے درمیان کیسے بیٹھو گے کہ جن کی داڑیاں بھی ہیں, تم چلے جاؤ یہاں سے. اب وہ نہیں جاتے تھے, امام اعظم نے ایک بڑا کٹھن امتحان ان پر رکھا. فرمایا اچھا نہیں جاتے تو پھر ایک کام کرو تم. کہا حضور وہ کیا کام ہے؟ فرمایا جاؤ قرآن حفظ کر کے آ جاؤ. کہا قرآن حفظ کریں گے 2.5 سال 3 سال گزر جائیں گے, پھر اس کے بعد یہ آئیں گے تو بچہ ہے, اس کا شعور بھی بالغ ہو جائے گا اور یہ اس محفل میں علماء کی محفل میں بیٹھنے کے لائق بھی ہو جائے گا, تو اس کو پڑھائیں گے کہا ٹھیک ہے حضور میں جاتا ہوں. آپ چلے گئے ایک مہینے کے بعد تشریف لے آئے اور کہا کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے. تو یہ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی. جہاں پر امام کو اللہ نے یہ مقام دیا ان کے معاونین کے سینوں کو بھی اللہ نے علم کے لیے اتنا کھول دیا تھا. اگر امام اعظم کے شاگرد ایسے نہ ہوتے تو آگے علم حدیث نہ پہنچتا, علم فقہ آگے نہ پہنچتا. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر امام صاحب نے کہا اچھا جا پھر تم اپنا سر مونڈ کراؤ, یہ تمہارے بال بھی بہت خوبصورت ہے, یہ بال اپنے مونڈ کراؤ. کہا جاتا ہے کہ جب امام محمد نے بالوں کو مونڈا تو قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام محمد اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. امام اعظم امام محمد کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے, امام محمد کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. چار سال امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا جو آج بغداد کے اندر موجود ہے, جن کے مزار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا مزار اس قبرستان جو قدیم قبرستان ہے بغداد کا اس کے کنارے پر تھا اور دریا دجلہ اب اس پر آ چکا ہے. اب دریا دجلہ صرف اس قبرستان کو نہیں جہاں جہاں پانی جا رہا ہے امام محمد کا فیضان ہو رہا ہے. امام محمد نے صرف چار سال امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں گزارے ہیں اور ان کو علمی شہرت اتنی ملی ہے کہ امام شافعی ان کی شاگردوں میں سے. امام شافعی جب تو کہتے ہیں کہ جس کے لیے میری زبان چل رہی ہے اور مجھ پر امام شافعی کے اقوال یہ ملتے ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ملتا ہے جو ان الفاظوں میں پیش کرتا ہوں. امام شافعی جن کے ماننے والوں میں امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, یہ بڑے بڑے ائمہ محدثین صاحبان سیاستہ جو ہیں, یہ ان کے ماننے والوں میں سے, انہوں نے امام شافعی سے دین کی سمجھ حاصل کی ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں میں امام اعظم کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھ پر جو علمی نکھار ہوا ہے یہ امام اعظم کے شاگرد امام محمد کی وجہ سے ہوا ہے کہ جس نے چار سال امام اعظم سے پڑھا ہو اور وہ امام شافعی جیسے کو جنم دے, امام شافعی جیسے کو پیدا کرے, امام شافعی جیسے شاگرد کو منظر عام پر لائے, تو جو چار سال امام صاحب کی خدمت میں بیٹھے اس کی خدمت میں بیٹھنے والے امام شافعی بن جائے تو امام اعظم کا خود علمی مقام کیا ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے امام اعظم کی خدمت میں چار سال امام محمد گزارے تو پھر امام محمد کے قدموں میں بیٹھنے والے امام شافعی جیسے ہوتے ہیں. چار سال صرف امام اعظم سے فیض لے کر وہ امام شافعی جیسے بنانے والوں پر قادر ہو جاتے ہیں تو خود امام اعظم میں اللہ نے علم کی کیا صلاحیت عطا فرمائی ہو. اس لیے امام شافعی بالکل سر جھکا کر ادب سے کہتے ہیں کہ میں تو امام اعظم کی آخری خیرات ہوں, یعنی امام اعظم کے آخری شاگردوں کی خیرات ہوں اور مجھے اللہ نے اتنی علم عطا فرمایا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نحن الطار وانتم الطباء, نحن الطارون, کہ یقیناً ہم صرف دوائی بیچنے والے ہیں اور دوائی بنانے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. جن کے ایک نسخے کی تاثیر امام محمد کی صورت میں ظاہر ہو تو کئی امام شافعی اور امام بخاری بن جائے تو خود امام اعظم ابو حنیفہ کو خدا نے علم کا کیسا طبیب بنایا ہوگا. تو اس سلسلے کو ذرا اس انداز میں دیکھیے اختصار کے ساتھ, کیونکہ اس کو میں اگر کھول کر بیان کرتا تو اس کا خلاصہ یہاں سے نکلتا. میں صرف اس کے تتمے اور خلاصے کے لیے اور اس کے ماحصل کے لیے, اس کی تلخیص کے لیے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ امام بخاری کا کتنا غلغلہ ہے, کتنی شان و عظمت ہے حدیث کی دنیا کے اندر. یہ سارا فیض امام شافعی سے لیتے ہیں, عبداللہ بن مبارک سے لیتے ہیں, سفیان ثوری سے لیتے ہیں, حضرت بقیہ بن جراح سے لیتے ہیں, حضرت یحییٰ ابن یحییٰ سے لیتے ہیں, یہ اور یہ سارے کے سارے بالواسطہ بلا واسطہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے استفادہ لیتے ہیں. امام اعظم کی آخری زندگی میں چار سال امام محمد نے اپنے دن گزارے ہیں اور اتنا علمی کمال پیدا کیا کہ جس میں امام شافعی جیسے آپ کے شاگردوں کے اندر گویا کہ پیدا ہوئے ہیں. اور امام شافعی خود جو ہیں وہ امام بخاری کے استاذوں میں آتے ہیں اور آپ کے گویا کہ ان استاذوں میں آتے ہیں کہ جن میں ایک واسطہ ہوتا ہے. اور اس سلسلے کو اگر دیکھیں تو امام بخاری ایک واسطے سے امام شافعی سے علم لیتے ہیں اور امام شافعی بغیر کسی واسطے کے امام محمد سے علم لیتے ہیں اور امام محمد بغیر کسی واسطے کے حضرت امام بخاری سے علم حضرت امام محمد امام اعظم سے علم لیتے ہیں. تو یہ آخری کڑی جس کی صورت میں علم ظاہر ہو رہا ہے, جس کی صورت میں علم چمک رہا ہے امام بخاری کی صورت میں, امام بخاری کئی درجہ نیچے آ کر امام اعظم کے شاگرد بنتے ہیں اور امام اعظم کئی درجہ اوپر جا کر امام بخاری کے شیوخ میں شمار ہوتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے درجے یہ شخصیات آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہے کہ تمام تفصیلوں کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے کہ اللہ رب العالمین نے امام اعظم کو کیا برکت عطا فرمائی. خیر میرے دوستو اس طرف جائیں گے تو علماء کی عظیم جماعت ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے گویا کہ کلمات تحیت پیش کرتی ہے. غیر مقلدین کے پیشوا ابراہیم سیالکوٹی نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی کرامات کو تصور کیا اور خود وہ لکھتا ہے ابراہیم سیالکوٹی موجودہ غیر مقلدین اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں, اہل حدیث نہیں کہا جاتا غیر مقلدین ہیں, تو ان غیر مقلدین کے جو پیشواؤں میں سے جو پنجاب کے اندر ان کی شاخ آئی اور پھر پنجاب کی سرزمین سے پھر یہ ہر جگہ پر پھیلے ہیں, تو ان میں سب سے پہلے تخم اول جس کو کہا جائے وہ ابراہیم سیالکوٹی کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے ہند سے علم لیا ہے, اور ہند میں ان کے سب سے بڑے شیخ جن کو شیخ کل کہا جاتا ہے ان کے نزدیک نذیر احمد دہلوی ہے. نذیر احمد دہلوی میں نے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان و شوکت کے حوالے سے بات پیش کر دی تھی, یعنی غیر مقلد کے پاس علم حدیث نہیں ہے جو علم حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوئے ہیں. یقیناً اگر غیر مقلدین کے اس تمام سلسلے کو اگر آپ جمع کرتے ہیں تو یہ بیک وقت جمع ہو کر اپنے شیخ کل نذیر احمد دہلوی کے سامنے جاتے ہیں, اور یہ بر صغیر کے اندر اپنا سب سے بڑا امام نذیر احمد دہلوی کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد شوکانی کا نام آتا ہے, اس کے نام اوپر چڑھ کر ابن عبد الوہاب نجدی کا نام آتا ہے, اس سے اوپر چڑھ کر پھر ابن قیم وغیرہ کا نام آتا ہے, کافی اوپر جا کر پھر ابن تیمیہ وغیرہ کا نام آتا ہے. تو یہ سلسلہ غیر مقلدین کا بنتا ہے. لیکن اگر آپ ان کے مقابلے میں امام اعظم کے شاگردوں کو دیکھیں جو واقعی میں حدیث کے حریم تھے, حدیث کے محافظ تھے, تو ان کا نام اللہ رب العالمین نے کیسا بزرگ و برتر بنایا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ علم حدیث کے اندر امام بخاری کا نام آتا ہے, تو وہی بخاری جس سے حدیث لیتے ہیں امام شافعی, تو وہ خود امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام اعظم کا حدیث اور فقہ میں کیا مقام آپ کو بتائیں, وہ تو دوائی بنانے والے ہیں اور ہم دوائی بیچنے والے ہیں. اسی طرح اگر آپ چل کر علم حدیث کے اندر آتے ہیں تو ابن تیمیہ اپنے دور میں جو علم حدیث کا محدث کہلاتا ہے اور امام اعظم سے بیزاری کا اعلان کرتے, دیگر ائمہ سے بیزاری کا اعلان کر کے اپنے آپ کو حدیث میں ایک مقام دینا چاہتا ہے, تو دنیا دیکھتی ہے کہ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ اور ان تمام شیوخ کی تعلیمات کے محافظ علامہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی علیہ رحمت منظر عام پر آتے ہیں اور جو صحیح طور پر حدیث کا فہم اور شعور امت کو محرم فرماتے ہیں. اسی طرح اگر آپ آگے چلتے ہوئے آ جائیں اور بر صغیر کے اندر پہنچ جائیں تو بر صغیر کے اندر رسول اللہ کے حدیث کے مدعین میں سے کہ جنہوں نے حدیث جمع کی ہے, ایک تو وہ ہے کہ جنہیں حق حاصل تھا کہ جو حدیث کو جمع کریں, اس لیے کہ وہ سلسلہ بہ سلسلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, سلسلہ سے سلسلہ حدیث کو جمع کرنے کی صلاحیت کو سمجھ رہے ہیں, حدیث کو جمع کرنے کے فنون کو سمجھ رہے ہیں, اور سلسلہ بہ سلسلہ وہ صلاحیت وہ قابلیت وہ استعداد اپنے استادوں سے حاصل کر رہے ہیں جو یہ سلسلہ ائمہ سے آتا ہے. اور دوسری طرف ایک سلسلہ ہے کہ جو پتی کٹنگ گویا کے پتی کٹی ہوئی پتنگ کے مانند ہے, کہ جن کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, جن کا کوئی سابقہ کا کوئی تعلق نہیں ہے, بس ان کو شوق جاگا تو انہوں نے حدیثیں پڑھ لی اور آگے چل کر کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مانو. لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین یہ جو سلسلہ علم حدیث کی خدمت کا رہا ہے, اس کے تحفظ کا رہا ہے, اس کو بیان کرنے کا طریق رہا ہے, ایک اس کڑی میں جڑے ہوئے لوگ ہیں اور ایک وہ ہے جن کی کڑیاں کٹی ہوئی ہیں کہیں سے نہیں جڑی ہوئی ہیں. تو جب بھی جس نے رسول اللہ کے حدیث کے لیے اس قسم کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی حدیث کے تحفظ کے لیے اور اس مقدس زنجیر کے تحفظ کے لیے ایسے لوگوں کو ضرور کھڑا کیا کہ جنہوں نے صحیح طور پر دین کی تعلیم لوگوں کے سامنے عام کی ہے. بر صغیر کے اندر اگر نذیر احمد دہلوی نے حدیث کے اعتبار سے بڑا نام کیا اور یہ کہا کہ ہم حدیث کے ہم اہل الحدیث ہیں, ہم حدیث کے محافظ ہیں, تو دنیا نے دیکھا کہ پھر امام اعظم کا ایک عظیم سپوت بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کی صورت میں ظاہر ہوا. میں یہاں پر صرف اختصار کے ساتھ میں بار بار عرض کر رہا ہوں, میں عنوان آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. آج بھی میرے امام کی فتح اس لیے نئی جلدیں پڑھنے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا, میرے پاس وہ قدیم پرانا فتاوی رضویہ کا نسخہ ہے تو میں اسی کو دیکھتا ہوں. تو اس کی جلد نمبر 2 کے اندر حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی جلالت علمی اور حدیث کے اندر جو آپ کا ملکہ ہے, یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر علماء نے کہا کہ آپ نے جو علم کی خدمت عطا کی ہے اور حدیث کی جو خدمت کی ہے اس سے شمار فرماتے. نذیر احمد دہلوی نے جہاں جہاں پر حضور کے دین میں تحریف کی کوشش کی ہے, جمع بین الصلاتین کے متعلق کہ شیعوں کے انداز میں کہ دو جماعت نمازیں جس وقت جمع کر لو, مغرب کو عشاء میں جمع کر لو, عشاء کو مغرب میں جمع کر لو, ظہر کو فجر میں جمع کر لو, بس ملا کر اگر آپ سفر کے اندر ہیں پانچوں نمازوں کے ایک وقت میں پڑھ لو, اس قسم کا نظریہ جب بر صغیر کے اندر نذیر احمد دہلوی نے پروموٹ کرنے کی, ابن تیمیہ کی اس فکر کو عام کرنے کی کوشش کی, تو اللہ اکبر حدیث اور شریعت کے محافظین کی ایک جماعت کے اندر ایک نام امام احمد رضا کا ہے کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کا حق ادا کیا اور نذیر احمد دہلوی کا تعاقب کیا اور جن حدیثوں سے اس نے استدلال کی کوشش کی تھی امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کی نقاب کشائی کر دی اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا جس نذیر احمد دہلوی کو حدیث میں امام بخاری کا ثانی کہتی ہے امام احمد رضا نے اس کے علم کی ایسی کلی کھول دی ہے کہ اسے ثابت کر دیا کہ وہ علم حدیث کی طالب علم ہونے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. آج بھی امام کا وہ فتاوی رضویہ آج بھی غیر مقلدین کے کاندھوں پر قرضہ ہے. جو حدیث سے شغف رکھتے ہیں, حدیث سے محبت کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ وہاں جا کر میرے امام کو پڑھیں. میرے امام کا ایک رسالہ ہے تنویر العینین, انگوٹھا چومنے کے مسئلے پر, کبھی اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو اس میں حضرت امام اعظم کی خوشبو آئے گی, آپ کو جگہ جگہ پر امام محمد کی خوشبو آئے گی, آپ کو جگہ جگہ پر حضرت امام ابو یوسف کی خوشبو آئے گی کہ حدیث پڑھنا کیسا ہوتا ہے اور حدیث کی سمجھ کیسی ہوتی ہے. انگوٹھا چومنا جائز ہے, اس پر میرے امام نے جو رسالہ لکھا ہے حدیث پر, اس کو پڑھنے کے بعد انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اسی رسالے کی جب تعریف کرائے گی, عربی میں اس کو کیا گیا اور ہند کی سرزمین سے حضور شیخ الاسلام حضور تاج الشریعہ کی قیادت کے اندر جب یہ رسالہ تیار ہوا عربی زبان کے اندر اور ملک شام کے فقہا محدثین کے سامنے اعلی حضرت کے رسالہ پیش کیا گیا تو عرب کے علماء ہائے ہائے کرتے رہ گئے کہ زمانہ آخر کے اندر بھی کیا امام اعظم اور امام بخاری جیسے علم رکھنے والے موجود تھے. یہ شان جلالت اللہ نے امام احمد رضا فاضل بریلوی کو عطا فرمائی. تو یہ وہ ہر دار کے اندر گویا کہ سلسلہ آپ دیکھتے ہیں جو ہر طریقے کے ساتھ ظاہر ہوا. قطع نظر اس کے کہ اس طرف آئیں گے تو امام اعظم کے لگائے ہوئے پودے آپ کو پورے اسلام کی سرزمین پر نظر آئیں گے, اور وہ پودا نہیں بلکہ ایسا تناور درخت ہو چکا ہے کہ جس میں اتنے پھل لگ چکے ہیں کہ ایک ایک پھل سے پوری امت پل رہی ہے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام اعظم پر جو اللہ کا خاص فضل ہوا ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ آپ پر خاص فضل یہ کہ آپ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے اور ایسے دور میں پیدا ہوئے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بخاری مسلم کی حدیث ہے متعدد کلمات کے ساتھ ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت کے اندر سب سے بہترین لوگ کب ہوں گے؟ فرما میرے دور میں ہوں گے. سب سے بہترین دور کون سا ہوگا؟ فرما میرا دور ہوگا. فرما ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد جو جڑے گا وہ سب سے بہترین دور ہوگا. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد جو جڑے گا جو اسے مل جائے گا وہ دور ہوگا. تو امام اعظم کی سب سے بڑی قابلیت اور آپ کی کتاب منقبت کے اندر سب سے روشن باب جو ہے وہ یہ کہ آپ خیر قرون میں پیدا ہوئے ہیں. آپ اس دور میں پیدا ہوئے جس دور اور جس صدی کی بشارت میرے آقا نے مرحمت فرمائی تھی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کا سب سے بڑا افتخاری مقام ہے اور یہ آپ کی کتاب منقبت کا سب سے خوبصورت باب ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس صدی میں پیدا کیا ہے جس صدی میں کی بشارت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے آقا نے, یہ تو امام شافعی ہے امام مالک ہے, ساری امت آپ کی شان و شوکت کو بیان کرتی ہے. امام اعظم وہ عظیم شخصیت ہے جس کی فضائل کو رسول اللہ نے خود بیان کیا ہے, جن کے پیدا ہونے سے پہلے میرے آقا نے اپنے دور میں خود بشارت محمد فرمائی. میرے آقا نے جہاں قیامت تک علماء کی نشاندہی فرمائی ہے اور ان کے متعلق ایک ایک نشانیاں بیان فرمائی ہے, وہیں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور آپ کی شان جلالت کی بشارت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور پاک میں خود مرحمت فرمائی. متعدد روایات کثیر سند کے ساتھ ہیں. ایک سند اس میں یوں بھی ملتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے کاندھے کو پکڑ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, یا فارسی, اے سلمان فارسی اس بات کو سن, لو کان الدین معلقا عند الثریا. اور ایک حدیث پاک کی کلمات یہ کہ لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس او قال من انباء الفارس لتناوله. فرمایا کہ اے فارسی, اے سلمان فارسی میری اس بات کو سن, اگر دین کی سمجھ اور دانائی ان لوگوں سے دور ہو جائے اور لوگوں سے میرے دین کی سمجھ دانائی اور میرے دین کا شعور, ایک تو قرآن کھلا ہوا ہے, ایک تو حدیثیں کھلی ہوئی, ایک اس حدیث سے جو شعور ملتا ہے وہ اور چیز ہے, فہم دین اور چیز ہے, دین کا پڑھنا اور چیز ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں فہم دین اور چیز ہے. بات ہر بندہ سمجھتا ہے, ایک بندہ ایک بات سے سو باتیں سمجھ جاتا ہے اور ایک ایسا غبی ہوتا ہے کہ ایک بات سے ایک ہی بات سمجھتا ہے اور کچھ تو ایسے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ ان کو تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس بات سے مراد کیا ہے. اور ایک ایسے غواصان فی العلم ہوتے ہیں, ایک ایسے راسخین فی العلم ہوتے ہیں کہ جن کو بات بھی نہ کہی جائے, مسکرا کر دیکھا جائے تو وہ ہزار راز سمجھ جاتے ہیں. تو میرے آقا یہاں پر یہ سمجھ آنا چاہتے ہیں, اور حضور نے خود فرمایا کہ انی اوتی تو جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا. تم میری حدیث کو صرف ایک بات نہ سمجھا کرو, میں صاحب جوامع الکلم ہوں, میں برسہ برس کی بات لاکھ لاکھ مسائل کو ایک جملے میں بیان کرتا ہوں. اب تمہارا خدا سینہ جتنا کھولے گا اتنے مسئلے تم نکالو. میری حدیث کا صرف ایک ترجمہ کر لو, یہ تمہاری مرضی ہے. اس سے چند مسائل نکال دو, یہ تمہاری مرضی ہے. اس سے کروڑ ہا مسائل تم نکال دو, یہ تمہاری مرضی ہے. 80,000 سے زیادہ مسائل امام اعظم چند حدیث سے نکالتے ہیں. فقہ کے ایک ایک نہیں, ہزار ہا مسائل چند حدیث سے نکالتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے اللہ جس پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے. تو حضور یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دین کی اس قسم کی دانائی, جو اب سمجھ گئے اس پیرائے میں, اس قسم کا فہم, اس قسم کی دانائی, اس قسم کا زیرک ہونا, اس قسم کا گویا کہ ماہر و صاحب استعداد ہونا, جب یہ فہم, یہ استعداد, یہ قابلیت میری امت سے ہٹتی چلے جائے گی, اور اتنی ہٹ جائے گی, اتنی ہٹ جائے گی کہ حضور نے اس کو مثال دی کہ سوریا ستارہ کتنا اوپر ہے. یہ لفظ سوریا کی کئی تعبیریں کی گئی ہیں, میں اختصار کے ساتھ ان تمام تعبیروں پر نہیں جاتا, کیونکہ حضور جب کسی چیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بڑی معنویت ہوتی ہے. حضور نے اگر سوریا کہا ہے تو اس سوریا سے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک معنی صرف وقت کا اختصار میرے لیے ملحوظ ہے, ورنہ اس میں ہر سوریا کے جتنے معنی, جتنی تعبیرات, جتنی اس کے معنی, اس کے مبانی اور اس کی عبارتیں پیش کی گئی, ہر ایک امام اعظم کی شان چھلک اور نکھر کے سامنے آتی ہے. اس میں سے ایک معنی یہ کہ سوریا کا ایک معنی دوری کی بھی آتا ہے. جس طرح سوریا دور کے لیے تو سرا نیچے کے لیے, سرا سب سے نیچے ہے. میرے شیخ کا ایک شعر ہے نا کہ سوریا کو سرا کر دے, کہ سوریا جس قدر بلندی پر ہے تو سرا اس قدر اس کے متضاد نیچے کی طرف ہے. یہ مترادفات کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. سوریا اوپر کے معنی میں, سرا نیچے کے معنی میں ہے. تو سوریا کا ایک معنی تو اس ستارے کے بھی ہے, اس سے بھی امام اعظم کے لیے خاص معنی کشید ہوتا ہے. لیکن ایک معنی حضور یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دین کی دانائی جب لوگوں سے دور ہو جائے, ان کے سینوں سے نکل جائے, دماغوں سے نکل جائے, اور اتنی دور ہو جائے کہ میرے آقا کہتے ہیں کہ لو کان الدین معلقا عند السوریا, وہ جا کر سوریا کے پاس لٹک جائے, سوریا کے پاس پہنچ جائے, بہت بلندی پر چلے جائے, یعنی اس کا اب لینا بہت محال ہو جائے, لوگوں سے اتنا دور ہو جائے. تو سرکار نے حضرت سلمان فارسی کے کاندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا, لذهب به رجل من فارس, اے فارسی وہ تیرے ہی علاقے کا ہوگا جو اسے لے آئے, وہ تیرے ہی علاقے کا ہوگا جسے یہ دانائی حاصل ہوگی کہ وہ اسے لے آئے گا. اور ایک الفاظ دے کے من ابناء الفارس حتی یتناولہ, فرمایا ہاں وہ فارسی جوانوں میں سے ایک فارسی ہوگا کہ جو علم کو وہاں سے لے آئے گا, اور اتنا لے آئے گا کہ خود کو تو ملے گا پھر ساری امت میں بھی تقسیم کر دے گا. اب دیکھیں نا, اس لیے تو امام شافعی کہتے ہیں ہم تو دوائی بیچنے والے, سمجھ تو امام صاحب کے پاس, کیونکہ حضور نے امام شافعی کے لیے بشارت نہیں دی, امام اعظم کے لیے دی. امام شافعی, ابھی میں آگے عرض کرتا ہوں, یہ فارسی نہیں ہے, یہ بشارت حضرت امام اعظم کے لیے حضور نے عطا فرمائی. اب یہ کہتے ہیں ہم دوائی بیچنے والے ہیں, دوائی بنانے والے نہیں. ہمیں سب لکھا ہوا ہے کہ فارمولا کیا کیا ہے, ہمیں سب پتا ہے, دوائی کا نام بھی پتا ہے, نام سے ہمیں پتا چل جاتا ہے وہ کس بیماری کے لیے ہے, لیکن ہم بنا نہیں سکتے, اسے کشید نہیں کر سکتے. اس لیے کہ فارمولے کو پڑھنا اور ہے, اس کی تفہیم اور ہے, اس کے معیار تک پہنچنا اور ہے, اس سے تجربہ حاصل کر کے اس معیار پر پہنچنا اور چیز ہے. تو فرما ہم صرف بیچنے والے ہیں, اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ طبیب ہے جو مریض کے اعتبار سے تشخیص فرماتے ہیں. فرما امام اعظم وہ ہے جو دوائیاں بناتے ہیں اور ہم دوائیوں کو بیچتے ہیں. فرما اس لیے کہ ہم صرف دین پڑھ کر سناتے ہیں, دین کی سمجھ جو ہے وہ امام اعظم بتاتے ہیں. اس لیے حضور نے فرما کہ لو کان الدین معلقا عند السوریا, دین کی دانائی سمجھ, اس کی تعبیرات, اس کی حقیقت کے ایک حدیث سے سینکڑوں معنی حاصل کر لینا, یہ کیسے حاصل ہوتا ہے. فرمائیے دولت جب لوگوں کے سینے سے نکل کر سوریا ستارے کے پاس یا سوریا جیسی دوری پر چلی جائے کوئی نہیں لا سکے گا, من ابناء فارس, فارس کا ایک نوجوان لے آئے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ چار امام مشہور ہوئے, ساری بحث چھوڑیں, امام بخاری وغیرہ تو یہ تو ان کے سامنے تلمیز ہیں, میں اس طرف نہیں جاتا, ہم امام اعظم کی سطح کی بات کر رہے ہیں. یہ امام بخاری کی گستاخی نہیں ہے, اگر ہم حضرت ابو بکر کا ذکر کریں گے تو کیا غوث اعظم کا نام بھی ملائیں گے ان کے مقابلے پر؟ نہیں لائیں گے. درجے کا فرق ہے بھائی, درجے کا فرق ہے, معاملات کا فرق ہے. غوث اعظم کا اگر غوث اعظم کی بات کریں گے تو اس آج کل کے پیروں کو ہم لکھ تو دیتے ہیں یہ غوث زماں ہے غوث زماں ہے، لیکن پتہ نہیں غوث کا معنی کسی کو پتا ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا. ہم چھوٹی موٹی سند تو پیروں کو دیتے نہیں ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث ہیں. غوث سے نیچے کر دے تو پیر صاحب خود ناراض ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ یوں بھی دیکھا گیا کہ تم نے یہ کیا کہا کہ خدا کے نیک بندے، کیا خدا کے نیک بندے کے اندر ساری بات نہیں آ گئی تھی کہ الگ سے حضرت کے لیے ایک اور سند لگائی گئی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ جب میں علمی دنیا میں غوث اعظم کی شان دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں بند اور کان بند ہو جاتے ہیں کہ اب اس جیسا کون آ سکتا ہے، اب داتا علی حجویری جیسی عظمتیں کس کو مل سکتی ہے، اب خواجہ صاحب جیسا کون آ سکتا ہے. یہ بہت بڑے دل کا کام ہے کہ کسی کو کہہ دیا جائے غوث پاک کے سامنے. ہاں کہنے والوں میں اگر کوئی صاحبان علم ہے ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری سطح کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم ناصر پان ہاؤس پہ کھڑے ہو کر یہ ثابت کر رہے ہوں کہ یہ فلانے پیر ہیں، یہ فلانا غوث اعظم اس دور کا، یہ فلانا کتب ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، پھر یہ بزرگوں کے گستاخ ہو جاتے ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارا منصب نہیں ہے. چھوڑ دو، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے نیک بندے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سب انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلائے. اس طرح رکھے، بندر بانٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب سے بڑا ہے اور یہ سب سے چھوٹا ہے. یہ بندر بانٹ اچھی چیز نہیں ہے، اس میں بندہ پھر بڑھتا ہے اور اگر اس کی ڈور مضبوط نہ ہو عقیدت کے ساتھ تو پھر وہ ایسی ایسی بکواسات کرتا ہے کہ جسے زمین آسمان کے قرابے ملاتے وقت دین میں مبالغہ کرتا ہو چلا جاتا ہے. تو میرے آقا کہتے ہیں، امام اعظم کی دوسری بشارت یہ کہ فرمایا دین اتنا بلند چلا جائے اسے کوئی نہیں لا سکتا، فارس کا ایک نوجوان لے آئے گا. اب سارے علم کو آپ سمیٹے، سارے اسلامی خدمات کو اگر آپ سمیٹ کر لے آئے، امام بخاری امام مسلم یہ تو سب بات کے ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے، عزت کرتے ہیں، مقام ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ماں باپ کی عزتیں ان پر قربان ہو جائے، لیکن ہم ان سے اپنا مقابلہ تھوڑی کر رہے ہیں. ہم تو امام اعظم کی سطح کی بات کر رہے ہیں، امام اعظم کی شان امام بخاری کے سامنے ایسی ہے جیسے باپ کا مقام بیٹے کے سامنے ہوتا ہے. اب یوں سمجھ لو آپ، اب میں اس سے گہرائی میں اور لفظ نہیں بتا سکتا آپ کے سامنے. اور علماء نے یہ لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے ائمہ ہمیں امام صاحب کے سامنے یوں لگتے ہیں جس طرح کے باپ بلند مسند پر بیٹھا ہو اور اس کے بچے اس کے قدموں میں بیٹھے ہو. تو جس طرح بیٹا باپ کے مقام کو نہیں پا سکتا، امام بخاری وغیرہ یہ شخصیات اولاد کے حکم میں ہے، امام اعظم ان کے والد کے حکم میں ہے. اب اس انداز اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام اعظم کی بزرگی کیا ہے. تو یہ سارے علم میرے دوستوں اگر جمع کر لیا جائے، خلاصے کے طور پر آخری جملوں کی طرف میں آ رہا ہوں، اس ہر لفظ کے اندر بہت گہرائی ہے. میں یہ کہتا ہوں سارے علم اگر جمع کر لیے جائے تو چار شخصیات ہمارے سامنے نکھر کر آتی ہیں. جس طرح بھی آپ کے سامنے ایک شعر بھی پڑھا گیا تھا، امام شافعی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اعظم، یہ چار شخصیات سامنے آتی ہیں. یہ چار شخصیات علمی دنیا میں اتنی مضبوط ہوئی ہیں اور ان کی علمی صلاحیت کو تواتر کے ساتھ، میرے دوست اس جملے کو غور سے سنیے، ان کی علمی دیانت کو، ان کی علمی صلاحیت کو، ان کے درجے کو، ان کے مقام کو امت نے اتنے زبردست انداز میں تواتر کے ساتھ لیا ہے کہ پانچواں کسی کو تصور ہی نہیں کیا. اتنا بڑا اجماع ان چار ائمہ پر امت کا ہوا ہے. اور میرے دوستوں میں آپ کو کیا بتاؤں، محدثین جو حدیث نقل کرتے ہیں ان میں ایک طبقہ ہوتا ہے راوی کی جراح کرنے کا، راوی کے نشب و فراز دیکھنے کا، راوی کے مقام کے پیش و خم دیکھنے کا. اس لیے کہ راوی ٹھیک ہوگا تو بات ٹھیک کرے گا نا، جھوٹا تو جھوٹ بات کرے گا. تو حدیث کا دار و مدار روایت پر ہے. تو یہ بہت حساس مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے جو حدیث کو روایت کرتا ہے، صحابی تابعی کو چھوڑ کر بعد کے جو لوگ ہیں. اب مجھے بتائیے کہ حدیث کو پڑھ کر سنا، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ کے سناؤں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ بھی پڑھ کے سنا سکتے ہیں، لیکن جو حدیث کو بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں، یہ ایک حساس مقام ہے. آپ کے قلم نے، آپ کی زبان نے غلط آدمی کو اگر ٹھیک کہہ دیا تو کتنا بڑی غلط بات آگے پہنچ جائے گی اور دین میں کتنی خرابی آ جائے گی. اور کسی نیک بزرگ کو آپ کی زبان، آپ کی قلم اور آپ کی غلط تحقیق نے اس پر جرح کر دی تو کتنی بڑی حقیقت امت کے پاس پہنچتے وہ رک جائے گی اور کتنے بڑے بزرگ کی آپ گستاخی کر بیٹھیں گے. تو یہ بہت بڑی حساسیت ہے، بہت بڑی حساسیت ہے. میں یہاں پر صرف ایک بات یس کرنا چاہتا ہوں، جو اس فن کے ماہر اور غباس ہیں نا، حافظ ابن حجر اسقلانی، علامہ زہبی، یہ متاخرین میں سے جنہوں نے کتابیں بنائی ہیں، جنہوں نے کتابیں مرتب کی ہیں اس پر، علامہ شمس الدین زہبی علیہ رحمت کا بڑا مشہور نام آتا ہے، سیر اعلام النبلاء ان کی بڑی ایک مستند کتاب اس موضوع پر، میزان الاعتدال ان کی بڑی ایک مشہور کتاب ہے،
اسی طرح علامہ جذری کی تہذیب الکمال ایک بڑی مشہور کتاب ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی کی لسان المیزان ہے، تہذیب التہذیب ہے، تقریب التہذیب ہے، یہ گویا کہ اپنے فن پر بعد مرتبین کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ یہ چار ائمہ، پیچھے لے جاؤں پھر آپ کو ان کی اہمیت سمجھے، یہ چار ائمہ پر امت کا اتنا اعتماد ہوا ہے، اتنا اعتماد ہوا ہے کہ اگر یہ چار ائمہ ایک طرف ہو کر کہیں آج رات ہے، بھلے سورج چمک رہا ہو، امت کہے گی رات ہے۔ یہ بات صرف ظاہری مشاہدے میں نہیں، یہ دین میں بھی ہے۔ یہ چار ائمہ پر، غیر مقلدوں پر لعنت اور پھٹکار کیوں ہوئی پوری دنیا میں؟ اس وجہ سے ہوئی کہ جن چاروں پر پوری امت کا ایمان تھا، انہوں نے ان سے مقابلہ کیا اور کہا ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، ہم کسی امام کو نہیں مانتے۔ تو آج تک ساری امت جن اماموں کو مانتی بھی آئی ہے، ساری امت ایک طرف ہے، یہ الگ سے کھڑے ہو گئے، تو ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ہے کہ بدنام ہوں گے، جو غالب نے کہا ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو یقیناً ان پر لعنت ملامت تو بہت ہوئی، لیکن ان کا فرقہ فوراً مشہور ہو گیا۔ کیا اہل حدیث کوئی فرقہ ہے؟ تو اہل حدیث فرقہ کوئی علمی خدمات مشہور نہیں ہوا، وہ علمی رخنے پیدا کرنے میں مشہور ہوا۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیے، یہ علمی خدمات مشہور نہیں ہوا کہ انہوں نے بڑی علمی خدمتیں کی ہیں۔ کیا علمی خدمتیں کی؟ اردو کے سارے فتاوے میرے پاس ہیں، جب ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو امام اعظم کے فقہ کی کتابوں سے جواب دیتے ہیں۔ فتاوی اہل حدیث، فتاوی ستائیہ، فتاوی سلفیہ، فتاوی نظریہ، یہ جتنے اہل حدیثوں کے فتاوے ہیں میرے پاس سارے موجود ہیں۔ ان سے جب کوئی نماز کا مسئلہ پوچھتا ہے تو کہتے ہدایہ میں لکھا ہے، کہتے شامی میں یہ لکھا ہے۔ ابے بھائی، ہدایہ شامی کوئی حدیث کی کتاب ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ امام اعظم کی جو اولاد ہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو دیکھو علم تو سارا امام اعظم سے تم لیتے ہو، تو یہ بدنام، ان کا جو نام ہوا ہے یہ عزت کی وجہ سے نہیں، وہ بدنامی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا، یہ چار ائمہ پر امت کا اتنا اجماع رہا ہے کہ علم حدیث میں ایک درجہ ہے اسماء الرجال کا، حساسیت کا۔ اب جب ایک راوی کو پرکھنے کے لیے اتنی احتیاط ضروری ہے، تو احتیاط تو ایسی نہیں ہوگی نا کہ ہاتھ چومیں گے پاؤں چومیں گے، احتیاط تو اصول سے ہوگی نا۔ راوی کو پرکھنے کے لیے قوانین ہوں گے، اس قانون پر اگر جو راوی پورا اتر جائے گا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں اترے گا وہ غلط ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو پرکھنے کے لیے راوی تو ہمارے سامنے نہیں ہے، قوانین ہوتے ہیں، اور اس قوانین کے تحت دیکھا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ اب ایک تو راوی کے بارے میں زبان کھولنا، یہ الگ بات، پھر ان قوانین پر اس کو پرکھنا، یہ اور ذمہ داری۔ قوانین بنانے والے کتنے حساس ہوں گے؟ میں تیسری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک تو راوی کے بارے میں بحث کرنا، یہ ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے، کہیں بات غلط نہ چلی جائے۔ پھر ایک ہے اس راوی کو اس قوانین پر لا کر تولنا، یہ ایک اور حساس مسئلہ ہے۔ پھر ایک ہے کہ اس راوی کو جانچنے کے لیے خود قانون وضع کرنا، یہ علماء کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور جو قانون وضع کر رہے ہیں، اس قانون پر آپ کسی شخصیت کو پرکھیں گے، اور اس قانون پر جس شخصیت کو پرکھا گیا ہے وہ شخصیت درست قرار پائے گی، تو قانون بنانے والوں کے کاندھوں پر کتنی ذمہ داری ہو جائے گی؟ اگر انہوں نے ایک غلط قانون بنا دیا تو غلط حدیث آگے پہنچ جائے گی، جو حضور کی حدیث ہی نہیں وہ آگے پہنچ جائے گی، جو حضور کا فرمان ہی نہیں وہ آگے پہنچ جائے گا، موضوع باتیں موضوع حدیث سے آگے پہنچ جائے گی۔ تو قانون بنانے والوں میں کتنی حساسیت ہے؟ اب قانون بنانے والوں میں حساسیت ہے تو ان کو قرآن و سنت کا کتنا شعور ہوگا؟ یہ اور پیچھے چلے جائیں آپ، اس ان میں قرآن و سنت کا کتنا شعور ہوگا کہ جس کی بنا پر وہ قانون بنا رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، قانون جو بنا ہے نا راضی کو پرکھنے کا، ان ائمہ نے بنایا جنہیں قرآن و سنت کا سب سے زیادہ شعور ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان کے ناموں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ان کو قرآن و سنت اور دین کا کامل فہم ہے، اس لیے وہ قانون وضع کرتے اور اس قانون پر پھر اگلے کو تولا جاتا ہے۔ اگر وہ اس پیمانے پر پورا ہوا اس سے حدیث لی جاتی، نہیں ہوتا تو نہیں لی جاتی۔ تو جو قانون بنا رہے ہیں اصل میں وہ قرآن و سنت کے نباز ہے، انہوں نے ایک قانون یہ بھی بنایا ہے۔ سنیں، ان چاروں اماموں پر امت کا کیسا اجماع؟ ہم اہل حدیث ہیں، میں آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں کہ قانون بنانے والوں نے ایک قانون ایسا بنایا ہے کہ رسول اللہ سے اگر کوئی حدیث آپ تک پہنچ رہی ہے، محدث تک پہنچ رہی ہے، ایک حدیث آقا کی کسی محدث تک پہنچی، فرمایا وہ حدیث ٹھیک ہے نہیں ہے، تو اس کے لیے راوی کو دیکھیں گے آپ۔ کس کو دیکھیں گے؟ کس کو نقل کرنے والے کتنے؟ چار بندے، پانچ بندے؟ چار ہیں تو یہ پہلا کس کا شاگرد ہے؟ یہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ اس کے کتنے شاگرد تھے؟ یہ آخری عمر میں بوڑھا ہو گیا تھا تو کیا حافظہ اس کا خراب تو نہیں ہو گیا تھا؟ یہ حدیث اور دوسری باتوں کو ملا تو نہیں دیتا تھا؟ ہزار قسم کے اشکال قانون بنتے ہیں، جب ہر ایک سے وہ نکھر کر سامنے آتا ہے تو پھر فن حدیث سامنے آ جاتا ہے، پھر اس راوی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، یہ تو راوی کے بارے میں، لیکن جو حدیث محدث کے پاس پہنچتی وہ کتاب میں لکھتا ہے
اس حدیث کو بیان کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. اس حدیث کے راوی بھی سارے صحیح ہے, چلو ٹھیک ہے بات ختم ہوگی, راوی بھی سارے ٹھیک ہے بات ٹھیک ہوگی, لیکن ایک مرحلہ آخر میں جو آ کر رکتا ہے وہ انتہائی اہم ہے, جو آپ حضرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ امام اعظم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور ان دین کے فریبیوں سے اپنے ایمان کو بچاتے رہیں. حدیث کے راوی بھی سب صحیح ہے, اب سوال یہ کہ حدیث بھی کتاب میں لکھ دی گئی ہے, اس کو پڑھ کر لوگوں کو سنائیں کہ نہ سنائیں, اس میں علماء قید لگاتے ہیں کہ ایک آخری قانون ہے, اگر یہ پاس ہو گیا تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ اس کو پڑھ کے سناؤ. کا کتاب میں لکھ دیا گیا, کہ لکھ دیا الگ مسئلہ ہے, بیان نہیں کر سکتے اس کو, اس پر کوئی نظریے کی بنیاد نہیں ہو سکتی, اس کے لیے ایک آخری قانون ہے. کہا کیا؟ فرمائیے چار اماموں کو دیکھو, امام ابو حنیفہ کو دیکھو, امام شافعی کو دیکھو, امام احمد کو دیکھو, امام مالک کو دیکھو, چاروں کو دیکھو کہ ان چاروں نے کبھی اس حدیث سے استدلال کر کے کوئی مسئلہ بیان کیا. کتنا اہم مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے اس حدیث کو کبھی پڑھا ہو اور اس سے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ مسئلہ بیان کریں, اور اگر نہیں بیان کیا بھلے وہ حدیث لکھی ہوئی آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان چار اماموں پر امت کا کس انداز میں اجماع ہے. اس لیے اہل حدیثوں کو ہمارا یہاں پر مناظرے کا چیلنج بھی ہے, یہ کہتے ہیں کہ تین طلاق جو ہے وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے, تین طلاق جو ہے, اور یہ ان کا سب سے بوکس موقف ہے اور سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. ہاں یہ جو شہوت رانی والا شخص ہوتا ہے جو پہلے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, پھر اس کے نزدیک دین اور اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے, تو پھر وہ منہ اٹھا کر دیکھتا نہیں کہ میں کس کے برتن میں منہ ڈال رہا ہوں, پھر وہ فوراً بن سروڑ بھاگتا ہے غیر مقلدوں کو کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق, وہ کہتی کہ کالا بکرا کاٹ دو کفارہ ہو گیا, جاؤ بیوی تیری ہو گیا عیاشی کرو مزے کرو. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ گستاخ پیدا کیسے ہوتے ہیں, ہم نے کہا اسی طرح پیدا ہوتے ہیں, جب نکاح اس طرح کے ہوں گے تو آگے بچہ کون سا نیک پیدا ہوگا, اس میں کہاں سے عشق رسول آئے گا, اس میں کہاں سے دین سے وفاداری ہوگی, وہ یہی کام کرے گا کہ پاکستان کا بھی ستیاناش کرے گا اور دین کی بھی خرابی کرے گا. یہ جو ساری ستیاناشی ہو رہی ہے تین طلاق کے بعد ہی ہوتی ہے, اس لیے کہ تین طلاق کے بعد بھی اگر بیوی رکھیں گے تو بچے ایسی پیدا ہوں گے نا کہ داڑھی رکھا ہے طالبان ہے لیکن کیسا دین ہے تمہارا, لوگوں کو ذبح کرنا. دراصل نسب ٹھیک ہوتا ہے تو پھر حرکتیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, تو یہ تین طلاق کے بعد کی جو پیداوار ہوتی ہے حرام کام کی اگر پیدا ہوگی تو وہ اولاد کے ساتھ کوئی آپ دین کی وفا کی نیت تو نہیں کر سکتے. میں صرف آپ کے سامنے اس حساسیت کو بیان کر رہا ہوں کہ نکاح حرمت, نکاح ایک بہت مقدس رشتہ ہے, اور یہ تین بول بول کر ایک اجنبی عورت آپ کے نکاح میں آ جاتی, یہ تین بول میں کیا خاصیت ہے کہ ایک اجنبی تھی تین بول بولے آپ کے نکاح میں آ گئی, جس کو دیکھنا حرام تھا اب اس کو دیکھنا حلال ہو گیا, تو انہی تین بولوں کے اندر ساری گہرائی ہے, اور اس کے اندر آپ کی نفسیاتی تقاضے بھی ہیں روحانی تقاضے بھی ہیں. یہ تین بول صرف کلمے نہیں, یہ تین بول آپ کی زندگی کا پورا اسٹرکچر ہے, اس میں اگر خرابی ہوئی تو اس کی خرابی صرف تین کلمے کی نہیں ہوگی, آپ شب و روز اپنے آگے اس کو دیکھیں گے کہ آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں, یہ آپ کی زندگی کے آپ کے احساسات کی نچوڑ کو تین بولوں میں رکھا گیا ہے, انسان کی نفسیات کے عین مطابق یہ بول اور ان کلمات کے اثرات زندگی میں آتے ہیں. میں اس طرف نہیں جاتا خیر, تو تین طلاق پر اہل حدیث ایک حدیث پیش کرتے ہیں مسلم شریف کی, کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا. یہ مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں, کیسے یہ حدیث ہے, پہلی بات تو اس کی سند پر جرا ہوتی ہے, اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت دی جاتی ہے جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود فتویٰ اس کے خلاف دیا کرتے تھے, خود اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے کہ جناب تین طلاق تین ہی ہوتی ہے ایک نہیں ہوتی ہے, اور یہ حدیث ان کے حوالے سے آئی ہے, تو لہذا راوی کے قول اور فعل کا فرق آ رہا ہے, تو لہذا یہاں پر جو ان کا قول تھا اس کو لیا جائے گا, روایت ضعیف ہو جائے گی. ایک تو بات یہ ہے, پھر دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پانچ شاگرد اس کے خلاف روایت کرتے ہیں, آپ کا ایک ہی شاگرد طاؤس یہ روایت کرتا ہے, تو اجماع کی طرف جائیں گے طاؤس کو چھوڑ دیں گے. اور تیسری بات یہ کہ اگر اس بات کو ٹھیک سمجھ لیا جائے تو شیعوں کا اعتراض پھر حضرت عمر پر آتا ہے کہ حضرت عمر نے نبی پاک کی شریعت کو بدل دیا ہے, اس لیے کہ اس مسئلے میں شیعہ اور اہل حدیث ایک ہیں, یہ بھائی بھائی ہیں اس مسئلے میں. شیعوں کے نزدیک بھی بیوی کو ہزار طلاق دو ایک ہی طلاق ہوتی ہے. شیعوں کا فقہ جو ہے نا فقہ جعفریہ, ہم نے کہا پتہ نہیں کون سے جعفر مٹھائی والے سے بنا, ہم تو نہیں سمجھتے امام جعفر کا یہ فقہ تو نہیں ہے, امام جعفر کا فقہ تو امام اعظم کا فقہ ہے, اس لیے کہ امام اعظم امام جعفر کے شاگرد ہیں, کوئی ایرانی نہیں گیا تھا امام اعظم کے پاس, امام جعفر کے پاس بیٹھ کر جس نے علم لیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اگر فقہ جعفریہ کا کوئی کوئی وجود ہے تو دراصل وہ فقہ حنفی ہے،
وہ دراصل فقہ حنفی ہے۔ تو حضرات گرامی، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیعوں کا موقف اور اہل حدیثوں کا موقف اس مسئلے میں بالکل ایک ہے۔ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا اس میں یہ اس موضوع کی بھی نزاکت سمجھ لیجیے، اہل حدیثوں کے موقف پر کوئی مسلمان اتفاق نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو صرف ان کے نزدیک وہ شیعہ کرتا ہے بس۔ شیعہ ان کا بازو بن سکتا ہے، مسلمانوں میں کوئی نہیں بنتا۔ رفع دین کے مسئلے میں مسلمانوں کا اختلاف ایسا ہے جس کی ساری تفصیل میری سیڈی آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ رفع دین کہ اس میں گنجائش، اس میں محبت ہے، لیکن طلاق کے مسئلے پر ساری امت ایک طرف ہے، شیعہ اور بابی ایک طرف ہے، ساری امت ایک طرف ہے۔ اس کانسیپٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھے، جب یہ تین طلاق کرے تو ان کے فتوے کو لپیٹ کر ان کے جیب میں ڈالے، اور جس انداز میں میں گفتگو کر رہا ہوں اس انداز میں ان سے گفتگو کرے، پانچ منٹ میں سارا خمار اتر جائے گا۔ ایک بات، چوتھا جواب اس کا یہ ہے اور آخری جواب کہ امام ذہبی علیہ رحمت میں جو یہ قاعدہ بنایا کہ اگر ایک حدیث، اور یہ مجھ سے کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، ہم نے کہا حدیث لکھے ہونے سے مذہب نہیں بنتا، علماء نے یہ لکھا ہے کہ حدیث سے نظریہ جب بناؤ گے جب چاروں میں سے کسی ایک نے اسے اپنا مسلک بنایا ہو، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی تین طلاق، جس نے بھی تین طلاق کی ہوگی ایک نہیں ہوگی، امام شافعی کے نزدیک بھی کسی نے اگر تین طلاق دی تین ہی ہوگی ایک نہیں ہوگی، امام مالک کے نزدیک کسی نے تین طلاق دی تین ہی ہوگی ایک نہیں ہوگی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک تین طلاق کسی نے دی تین ہی ہوگی ایک نہیں ہوگی۔ لہذا چاروں ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ تین طلاق تین ہی ہے ایک نہیں۔ لہذا چوتھا اور آخری قاعدہ جو تھا میں نے ذکر کیا کہ حدیث اگر لکھی بھی ہو بیان نہیں کی جائے گی جب تک ان چاروں میں سے کسی نے اس سے مسئلہ بیان نہ کیا ہو۔ تو لہذا تین طلاق پر یہ آخری جواب تھا، جو تابوت میں آخری کیل تھا، کہ یہ حدیث مسلک بن نہیں سکتی، اس سے مسئلہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ چاروں ائمہ سے کسی نے اس کو اپنا مسلک نہیں بنایا۔ دراصل یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت عمر نے دین کو بدلا ہے کہ انہوں نے تین، دیکھو ہم کہتے ہیں تین طلاق ایک ہوتی ہے، حضرت عمر نے اس دین کو بدل کر کے جناب جو ہے کہ ان کے دور میں آپ نے اس کے الٹ قاعدہ نافذ کیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ طاؤس کو غلط کہہ دینا جو راوی ہے وہ تو درست ہے، لیکن حضرت عمر پر یہ تہمت کرنا کسی طریقے سے درست نہیں۔ تو ہم وہابیوں سے کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں اور اپنے تین طلاق کے بالکل ڈھونڈے، ضعیف، بیکار، گئے گزرے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، نہ تمہیں صحابہ کی عزت کا پاس ہوتا ہے، نہ نبی کی عزت کا پاس ہوتا ہے، نہ راوی کی عزت کا پاس ہوتا ہے، نہ محدثین نے جو قاعدے بنائے اس کا پاس ہوتا ہے۔ مختصر خلاصہ یہ نکلا میرے دوستو، میں ضمناً یہ مثال آپ کے سامنے ایک طلاق کی لے کر آیا، یہ میرا موضوع نہیں تھا، تاکہ میں آپ کے ذہن میں ایک ہی بات بٹھا سکوں کہ چار اماموں پر امت کا کتنا زبردست یکتا ہے، کہ اگر یہ چار امام کسی حدیث سے استدلال نہ کریں، پھر لفظ ذکر کر رہا ہوں، اپنے دماغ کو پھر بیدار کر کے میرے کلمے سنیں، اگر یہ چار امام، چاروں اماموں میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی حدیث سے کوئی مسئلہ بیان نہ کرے، اسے اپنا مسلک اور فقہ کا حصہ نہ بنائے، تو اس بات کو بیان نہیں کیا جاتا اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دراصل یہ حدیث حدیث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ حدیث رسول ہوتی تو یہ چار امام اس کو اپنے سینے سے لگاتے۔ تو حضور کی عزت اور حضور کی حدیث کے تعارف کے لیے چار ائمہ کو گویا کہ امت نے لیا ہے۔ اب آخر میں یہ تقریر ختم کرتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا کہ اگر یہ علم سوریا ستارے کے پاس ہوتا تو اسے کوئی نہ لا سکتا، فارس کا ایک نوجوان لے آتا، ٹھیک ہے، اب یہ فارس کا نوجوان پورے علماء میں ڈھونڈے آتا، لوگ کہتے ہیں یہ تو حضور نے نام نہیں لیا، میں نے کہا نہیں لیا، فارس کا تو فرمایا کہ فارس کا ایک نوجوان لے آتا، کہاں، ہم نے کہا فارس کے نوجوانوں میں ذرا صحابہ کے بعد، آپ ذرا دیکھیے صحابہ میں تو سلمان فارسی تھے، صحابہ کے بعد دیکھیے یہ بشارت کہاں تک جاتی ہے، کیونکہ یہ حضرت امام اعظم کے لیے بھی خاص نہیں ہے، ایک میں بات عرض کروں، اس لیے اگر اس کو واضح کریں تو یقیناً اگر کوئی امام اعظم ابو حنیفہ جیسا پیدا ہو جائے فارس میں دوسرا، تو یہ حدیث اس پر بھی فضیلت کے طور پر آ جائے گی، لیکن ابھی تک کوئی ہوا نہیں ہے، ابھی تک کوئی ہوا نہیں ہے۔ اب حضور نے فرمایا میرا دین اگر سریا ستارے کے پاس بھی پہنچ جائے، اس کی دانائی کو کوئی نہ لا سکے، فارس کا ایک نوجوان لے آئے، تو امت میں تو کئی علماء ہیں، ان کو سب کو جمع کریں گے تو چار امام بنتے ہیں۔ ساری خلاصے کے ساتھ پیچھے تقریب اپنے ذہن میں رکھیے، چار امام بنتے ہیں، ان چاروں میں یہ حدیث کہیں نہ کہیں گھوم رہی ہے، ان چاروں میں، اس لیے کہ بعد والے جو ہے وہ ان سے چھوٹے ہیں، بعد والوں پر تو یہ حدیث بعد میں جائے گی، پہلے ان پر آئے گی، اس لیے کہ حضور نے جس عظمت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے تو یہ بڑے درجے کا ذکر کیا ہے۔ اگر امام بخاری بالفرض فارس کے ہوتے بھی تو یہ ان پر بعد میں جاتی، پہلے ان سے اوپر والوں پر آتی کہ پہلے کون ہے جس نے دین میں نکھار پیدا کیا ہے. تو آپ چاروں میں اگر دیکھیں تو امام مالک مدینہ منورہ والے ہیں، امام احمد بن حنبل عربی النسل ہے، فارسی نہیں ہے. امام شافعی کو اگر آپ دیکھیں وہ غزہ میں پیدا ہوئے، مصر میں انتقال ہوئے، وہ بھی فارسی نہیں ہے، فارسی ایک امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو لہذا اس تمام تفسیر کا خلاصہ یہ نکلا، یہ حضور امام اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے اس غلام کی شان یہ ہوگی اور میرا علم اس کے سینوں میں ایسا جائے گا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ انبیاء کی وہ کون سی وراثت ہوتی ہے جو ان سے بڑھتی ہے. انبیاء کی وہ یہی دین کی دانائی والی وراثت ہوتی ہے کہ بندہ حدیث کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ ایک حدیث سے ہزار ہاں باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ امام اعظم ہی کے لیے بشارت ہے. امام اعظم کے والد حضرت ثابت ہیں، آپ کے دادا زوطا ان کا نام ذکر کیا، ان کے والد مرہ بھی ذکر کیا گیا، لیکن زوطا تک کی سند بالکل واصل ہے. فرمایا گیا کہ یہ فارسی تھے، یہ اسلام جب لے آئے تو ان کا نام نعمان ہو گیا، انہوں نے نام رکھا نعمان. امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی نام نعمان ہے، ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے. یہ کنیت جو آپ کی ہے یہ وصفی کنیت ہے، یہ اس لیے نہیں کہ آپ کی کوئی حنفیہ بیٹی تھی کہ جن کی بنا پر ابو حنیفہ رکھا گیا، جو لوگوں کے ذہن مشہور ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے دین حنیف، یعنی ملل باطلا سے اپنے دامن کو چھپا کر ملت حق کی طرف آنے والا، جو دین حنیف کی طرف آنے والا ہے. یہ امام اعظم کی وصفی کنیت ہے. آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ایک ہی بیٹا تھا حضرت حماد، آپ کے صاحبزادے تھے، اور ان کے جو بیٹے تھے امام اعظم کے پوتے، ان میں امام اعظم کی تمام شان و شوکت کو جو بعد میں اظہار ہوا شاگردوں کے بعد آپ کے نسب میں، وہ آپ کے بیٹے پوتے ہیں، ان کا بھی نام حماد ذکر کیا گیا ہے. وہ حماد نے یہ تمام باتیں آگے پہنچائی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے کے رہنے والے، آپ کے دادا نعمان جن کا نام پہلے زوطا تھا، یہ حضرت مولا علی کے بڑے عاشق ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت مولا علی کے پاس پہنچے. کوفہ دراصل اگر آپ اس بحث کو اگر آپ تاریخ کی دنیا میں لے جائیں اور سابقہ تاریخ اور اوتار کو اگر آپ اس طرف اٹھا کر دیکھیں تو کوفہ سلطنت فارس کا دارالخلافہ تھا. کوفہ جو ہے پائے تخت تھا، سلطنت فارس کا پائے تخت تھا. کسرا بھی اسی علاقے میں تھا اور اسی علاقے میں جنگ قادسیہ لڑی گئی ہے. تو کوفہ جو ہے یہ اصل فارس کا علاقہ ہے اور امام اعظم کوفے کے رہنے والے ہیں. تو جگہ کے حوالے سے بھی امام اعظم پر یہ بشارت آتی ہے اور نسب کے حوالے سے بھی بشارت آتی ہے. کوفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا کہ آپ کے دادا سیدنا نعمان جن کا نام زوطا بھی ذکر کیا، یہ مولا علی کے بڑے عاشق تھے. یہ کہتے ہیں یہ ایک دن مولا علی کی خدمت میں فالودہ بنا کر لے گئے، میٹھا، یہ میٹھا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ طبیعت، قرآن کہتا نا طیبات للطیبین، پاک طبیعتوں کے لیے پاک غذا ہے. تو طبیعت جب پاک ہوتی ہے تو غذا بھی پاک آ جاتی ہے، اور قرآن پھر آگے اور اس کی وضاحت کرتا ہے الطیبات للطیبین وطیبون للطیبات، اور پاک ذاتوں کے لیے جہاں پاک غذا ہے وہی پاک غذاؤں کے لیے پاک ذاتے ہیں. تو یہ حلوہ بڑی میٹھی چیز ہے جو میرے آقا کو بڑی پسند تھی اور پسندیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس پر چیخو پکار کرے تو اس کا عقیدہ آپ کے سامنے خود بیان ہو جاتا ہے. اگر وہ خوش ہو کر کہے تو اس کی اچھی خوش عقیدگی آپ کے سامنے آ جاتی. اگر وہ تانا کسے تو اس کو آپ کو پتا چل جاتا ہے. آگے دوسری آیت بھی آتی ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس میں ناراض ہونے کی یا مسکرانے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کی آیت ہے جس کا معنی یہی بنتا ہے کہ گندی طبیعتوں کے لیے گندی غذائیں ہیں اور گندی غذاؤں کے لیے گندی طبیعتیں ہیں. تو لہذا نفرت جو کی جاتی ہے وہ گندگی سے کی جاتی ہے، اور جس کے نزدیک اگر یہ میٹھی چیز قابل نفرت ہے تو اس کے نزدیک یہ گندی ٹھہری. اور دراصل یہ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. اللہ کو کس طرح پسند؟ یعنی رسول کو پسند ہے تو رسول کو وہی پسند ہے جو خدا کو پسند ہے. خدا کھانے سے پاک ہے لیکن رسول اسی چیز کے انتخاب کرتے ہیں جس میں رب کی رضا ہوتی ہے. تو لہذا حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی خود گھر میں حلوہ بنایا کرتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ مدیس دہلوی نے لکھا کہ جب جنگ ہوئی تو خود دیگ میں حلوہ بنایا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا. وہ خاص سوجی کا حلوہ تھا، حضور نے جب اس کو دیکھا تو میرے آقا بڑے خوش ہوئے اور اس کو تناول فرما کے فرمایا ارے یہ تو فارسی لوگ بناتے ہیں عثمان، اور عثمان تمہیں پتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ فارسی اس حلوے کو کیا نام دیتے؟ جس طرح کہ مٹھائیوں کے الگ نام ہوتے ہیں، مٹھائی کا اصل نام تو حلوہ ہے کیونکہ میٹھی چیز ہے، لیکن اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. تو حضور نے خود اس حلوے کو کھایا اور اتنے خوش ہوئے، میرے آقا نے فرمایا اہل فارس اس کو سواد کے ساتھ کہتے ہیں خبیث، سواد کے ساتھ، جسے حمص لکھا جاتا ہے چنے کے معنی میں. تو فرمایا یہ چنے کے آٹے سے بنایا جاتا ہے. فرمایا تو حضور نے اس کا نام بھی ذکر فرمایا. شاہ ولی اللہ صاحب نے حضرت عثمان غنی کے تاریخ میں یہ ساری باتیں ذکر کی ہے. تو حضرت مولا علی کے خدمت میں حضرت امام اعظم کے دادا پہنچے اور فالودہ لے کر پہنچے. حضرت مولا علی نے وہ فالودہ نوش فرمایا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور کہا یہ تو بہت اچھی چیز تم بنا کر لیا ہے. جب حضرت علی کا دریا رحمت جوش میں دیکھا تو خود جلدی جلدی گھر گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے والد جو اس وقت جھولے میں تھے، حضرت ثابت، امام اعظم تو پیدا نہیں ہوئے تو آپ کے والد جھولے میں تھے، فوراً گود میں اٹھا کر لائے اور حضرت علی کی گود میں ڈال دیے. کہیں سبحان اللہ، یہ گود کسی عام آدمی کی نہیں ہے، یہ مولا کائنات کی ہے، اسد اللہ الغالب کی ہے. المدینۃ العلم انا مدینۃ العلم والی بابوہا، یہ اس عظیم شخصیت کی ہے اللہ اکبر جنہیں رسول اللہ نے علم و حکمت عطا فرمایا. سرکار کا جب وصال ہوا تو مولا علی اپنے فضائل میں یہ بھی بیان فرماتے کہ میرا سینہ کیسے کھلا. فرمایا جب سرکار کا وصال ہوا اور سرکار کے جسر مبارک پر جب پانی بہایا گیا تو کہتے ہیں سرکار کے چشمان کرم پر اس کے قطرے موجود تھے. فرمایا اس کو میں نے اپنی زبان پر رکھ کر پی لی. فرمایا اس کے بعد ہے کہ میرا سینہ اتنا کھلا کہ بڑے سے بڑا مسئلہ آتا ہے میں اس میں حل کر دیتا ہوں. حضرت مولا علی نے جب حضرت ثابت کو اپنے گود میں اٹھایا، یعنی حضرت امام اعظم کے والد گرامی کو بوسا لیا اور پھر حضرت زوتا نعمان سے کہا کہ میں تمہاری اولاد میں برکت کی دعا کرتا ہوں، اور وہ دعائے علی نعمان بن ثابت امام اعظم کی صورت میں ظاہر ہو گئی. امام اعظم کی صورت میں وہ گویا کہ دعا ظاہر ہوئی اور اللہ رب العالمین نے یہ آپ کو بزرگی عطا فرمائی. بات اس حوالے سے کرنے کی ایک نئی بے بہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سن 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. 145 ہجری کے اندر بنو امیہ کا ایک بہت سخت دل بادشاہ منصور نے سیدوں کے خلاف قتال شروع کیا. اس نے مکہ مکرمہ اور مدینے میں سینکڑوں تعداد میں سادات کو قتل کیا اور وہ چن چن کے سادات کو قتل کرتا تھا، چن چن کے لوگوں کو مارتا تھا. میں یہاں پر صرف ایک بات یہ عرض کر دوں، ان میں ایک بہت بڑا بدبخت حجاج بن یوسف بھی گزرا ہے، بہت بڑا بدبخت مل کر کے بہت بڑا، ہاں اس لیے کہ ان کا نام بدبخت کے طور پر ہی ذکر کرنا چاہیے، اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ اگلے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اس نے 10,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کا قتل کیا ہے. ہاں امام غزالی نے اگر منع کیا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے تو امام غزالی ایک درویش شخصیت ہے، ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نہ کہا جائے تو اس کو عوام کے سامنے بھی بیان کر دیا جائے. نہیں، عوام کے سامنے اگر آپ یہ کہیں کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں کچھ نہ کہیں، یہ بھی غیبت میں ہو سکتا ہے، تو عوام تو پھر اسے پیار کرنے لگ جائے گی. کیونکہ جب غیبت کا یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ فاجر کے عیب بیان کیے جائیں گے، فاجر کے عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے، ورنہ یزید کے بارے میں پھر اتنی سختی کیوں کی جاتی ہے؟ امام غزالی نے تو یزید کے لیے بھی تھوڑا گوشہ نرم رکھا ہے. یقیناً اگر امام غزالی کا یہ موقف اگر پیش کریں تو سنی تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ امام غزالی فقیہ یا متکلمین میں اس مرتبے پر نہیں ہے کہ ہم ان باتوں پر لیں جہاں پر دیگر علماء نے بات کی ہے. اور اگر امام غزالی نے یہ کی بھی ہے تو یہ ان کا بالکل ضعیف نظریہ ہے، اس کو امت نے قبول نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جس جلالت کے اعتبار سے یہ باتیں کی گئی ہے اس اعتبار سے امام غزالی کے قول کو امت نے نہیں لیا ہے. اسی طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں اگر امام غزالی نے کبھی یہ بات کر بھی دی ہو کہ اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ آپ کا جوش تقویٰ ہے، یہ آپ کے مقام کی بلندی ہے، وہ کتاب تک رکھنی چاہیے، پڑھ کے نہیں سنانی چاہیے. یہ ہاتھی کی غذا جو چونٹی کے اندر نہیں جا سکتی، یہ اتنے بلند درجے کی بات ہے. اور امام غزالی کی فکر جس انداز میں ہے اور آپ جتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں اور آپ جتنے حساسیت کے مقام پر ہیں وہاں پر آپ ہر چیز سے احتیاط کرتے ہیں. ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم حجاج کو برا کہتے رہے. حجاج کو برا، محدثین نے اس کو برا لکھا ہے یار. جب مرتے وقت سعید بن جبیر نے اس کے لیے بد دعا کر دی کہ یا اللہ اس کی موت ایسی کرنا کہ دنیا دیکھے، اور دنیا نے دیکھا کہ اس خبیث کی موت ایسی ہوئی کہ اس کے جسم میں ٹھنڈک مچ گئی اور اس کے جسم پر گرم گرم انگارے لگائے جاتے تھے اور وہ کہتا تھا او ہو مجھے فلاں تابعی کی بد دعا لگ گئی ہے. تو جب تابعی اسے بد دعا دے سکتا ہے تو ہم بھی اسے بدبخت کہہ سکتے ہیں. جس نے تختہ مشق پر کئی عاشقان رسول کو چڑھایا اور پکا خبیث خارجی تھا، حضرت علی کا پکا گستاخ تھا، یہ بات بھی آپ سن لیجیے. غیبت نہیں کریں اس کی، یہ غیبت ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں یہ بات کرنا اجر ہے، کیونکہ وہ فاسق و فاجر تھا، وہ اہل بیت کا گستاخ تھا اس کے بارے میں ہمیشہ رد کی باتیں کریں تاکہ کسی کے دل میں اس کا ادب پیدا نہ ہو. اگر اس کا ادب پیدا ہو گیا تو حسین کی عزت کم ہو جائے گی, اس کا ادب پیدا ہو گیا تو علی کی عزت کم ہو جائے گی, اس کا ادب پیدا ہو گیا تو اہل بیت کا مرتبہ کم ہو جائے گا. تو حجاج خارجی تھا, مروان خارجی تھا, یہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ جن کی تعریفی جملے کہے جائیں. اور کتاب کی ہر بات پڑھ کے بتائی بھی نہیں جاتی میرے بھائی, میں تو اپنے ناقص علم سے یہ سمجھتا ہوں, کتاب کی ہر بات پڑھ کے بتائی بھی نہیں جاتی, اس لیے کہ ان حساسیت کے مقام پر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ حجاج کے خلاف نہ کرے. میں کہتا ہوں حجاج کے خلاف مومن نہ بولے تو کس کے خلاف بولے, مروان کے خلاف نہ بولے تو کس کے خلاف بولے, یزید کے خلاف نہ بولے تو کس کے خلاف بولے. ان کے خلاف بولنا دراصل شیطان کے خلاف بولنا ہے, ان کے خلاف بولنا دراصل ایمان اپنا بچانا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں بہت اچھی طرح سے. میں آخری بات عرض کر رہا تھا کہ منصور بھی اسی نہج کا شخص تھا, اس نے سیدوں کو چن چن کر مارا ہے. میں اہل بیت کی محبت میں کہہ رہا ہوں, میں کسی پر تنقید و تنقید نہیں کر رہا, میں اہل بیت کی محبت میں کر رہا ہوں. اگلا جو رزلٹ لے وہ اپنی ذمہ داری اپنے سر رکھتا ہے. میرا مقصد یہ کہ میرا دل ایسے بدبخت کے لیے تعظیم جملے نہیں کہہ سکتا, اور میں اس پر ایک نہیں کئی محدثین کے اقوال پیش کر سکتا ہوں کہ حجاج سے محبت نہیں کی جائے گی. وہ فاسق و فاجر و ظالم, اس کی بدعقیدگی کوئی کم ہے کہ وہ خارجی ہے؟ اس کی بدعقیدگی کوئی کم ہے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے؟ اللہ ہمارے سینوں کو اہل بیت کے لیے کھولے, ان کی تعظیم کے لیے کھولے. میرے دوستو, جب سیدوں کو بے دریغ قتل کیا گیا تو حضرت محمد نفس بن زکیہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھے, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے سادات کو کہا یہ کب تک ہمیں مارتا رہے گا, یہ تو چن چن کے سرکار کی آل کو ختم کر رہا ہے, یہ تو کفار و مشرکین کی طرح حرکت کر رہا ہے, اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان شانی کا ولبتر, محبوب تیری اور تیری اولاد کا گستاخ جو ہوگا اس کی نسل کٹ جائے گی, لیکن تیری نسل کبھی نہیں کٹے گی. ان آتے نقل کو سر, ہم نے تجھے اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے. میرے دوستو, حضرت محمد بن زکیہ نے اس مہم کو گرم کیا, اور جب مہم گرم ہوئی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ حکومت سامنے ہے, انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی اولاد اس طرف ہے اور ان پر ظلم ہو رہا ہے. آپ نے اپنی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ میں 10,000 درہم اس گروہ کی مدد کے لیے دے رہا ہوں, اور آپ نے 10,000 درہم ان سیدوں کو دیا. اب مختصر خلاصہ دو لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, یہ خود ایک مستقل موضوع ہے, اور اس میں بے شمار عشق و محبت کی داستانیں ہیں جو کسی کے نصیب میں نہیں آئی, میرے امام اعظم کے نصیب میں آئی. خدا نے آپ کو علم بھی دیا, تقویٰ بھی دیا, عقیدہ بھی دیا, عشق بھی ایسا لازوال. اللہ اکبر, عشق بڑی اچھی چیز ہے جی, عشق بندے کو نکھارتی ہے, عشق سے بندے کے اندر سے بدبو ختم ہو جاتی ہے, اس کے اندر خوشبو آتی ہے, اس کا علم اسے خوشبو دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ گستاخوں سے دور رہو اور عاشقوں کے قریب رہو. کسی ایک کے عاشق کی بھی چنگاری آپ میں لگ گئی تو یقیناً پھر آپ دیکھیں گے آپ کی نمازیں آپ کو کیا مزہ دیتی ہیں. یہ تو کسی عاشق سے پوچھو نا کہ پوری رات نعت خوانی میں گزار دیتا, یہ تو کسی عاشق سے پوچھو کہ گھنٹوں وہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ ایسے نیکوں کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی حضور کی محبت کے لیے نرم فرما دے. تو منصور نے اپنی حکومت کے تمام وسائل اختیار کیے, بہت مختصر دو لفظوں میں لا رہا ہوں, اور حضرت محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, اس کے بعد آپ کے بھائی ابراہیم کو شہید کیا, اور جب سیدوں کو شہید کر کے اس تحریک کو اس نے دبایا, اب اس نے دیکھا کہ کون کون ان کا ساتھ دیتے تھے. سب سر فہرست امام اعظم کا نام آیا کہ بولا امام اعظم جیسی شخصیت, کہاں وہ ساتھ دیتے تھے, کہاں انہوں نے تو بنو امیہ کے خلاف ہمارا ساتھ دیا. کہو بنو امیہ کے خلاف تمہارا ساتھ نہیں دیا, بنو امیہ میں بھی انہوں نے سیدوں کا ہی ساتھ دیا تھا, ان کو حکومت سے کوئی غرض نہیں تھی. بنو امیہ جب سید کے خلاف ہوئے تو بنو امیہ کے خلاف ہو گئے, تم بنو باس جب سیدوں کے خلاف ہوئے تو پھر وہ گویا کہ سیدوں کے خلاف ہو گئے. اور یہ بنو باس بھی اہل بیت ہیں, لیکن یہ قتل کن کو کر رہے تھے؟ ہاشمیوں کو. ہاشمیوں میں کن کو قتل کر رہے تھے؟ امام حسن اور امام حسین کی اولاد کو ان کو قتل کر رہے تھے, تاکہ یہ پھر آگے اٹھ کر گویا کہ مسند خلافت کو نہ مانگے. اس قسم میں انہوں نے سخت دلی کے ساتھ قتل کرنا شروع کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سر فہرست آیا, امام اعظم کو گرفتار کر لیا گیا. اب قتل کرنے سے بغاوت ہو سکتی تھی, امام اعظم کو قتل گویا کہ گرفتار کیا گیا, اور سن 146 ہجری کا ذکر ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو بغداد کی جیل کے اندر قید میں رکھ دیا گیا, اور 4 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے وہاں پر قید کے دن گزارے ہیں, اور وہاں پر بڑے بڑے اجلہ علماء جس میں امام محمد جیسی شخصیت نے وہاں سے آپ سے استفادہ علم کیا. منصور ڈر گیا کہ یہ تو آہستہ آہستہ لوگ جمع ہو رہے ہیں, کہ یہ جیل توڑ نہ دے, کہیں پورے ملک کے اندر بغاوت نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا، اس کے اندر اپنی ایک چودراہٹ تو ہوتی ہے وہ اس کے اندر تھی، اور اس نے لحاظ نہ کیا، اور لحاظ نہ کرنے کی بنا پر اس نے امام اعظم کے کھانے میں زہر ڈال دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتا ہے اس میں زہر ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ وہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جنہیں اللہ نے روحانیت کی وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو آپ کے اعضاء سے آپ خود دیکھتے ہیں کہ کالا کالا پانی گر رہا ہے، یعنی گناہ جو جھڑتے ہیں نا اس کا آپ مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور آپ کے دل میں یہ القا کیا جاتا تھا کہ آپ سے چاہنے والوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور آپ وہ شخصیت جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ نے ایک دفعہ نہیں کثیر دفعہ خواب میں اللہ کو دیکھا۔ یہ آپ کی بزرگی کے بارے میں، اور آپ کی بزرگی کے بارے میں شامی میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں جنتی کیسے ہو جاؤں گا، تو کہا جاتا ہے اللہ نے چند کلمات امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے اپنے شاہ نشان، خواب کی بات ہے اس میں کوئی اعتراض کی بات ہے ہی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ حضور کا خاصہ ہے۔ خواب میں مومن رب کی زیارت کر سکتا ہے جس طرح دیکھا ہوگا، تو امام اعظم نے وہ چند کلمات خود سیکھ لیے، فرمایا یہ کلمات ہے جو میرے رب کی طرف سے میرے دل پر اترے ہیں کہ جس نے یہ کلمات پڑھ لیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ امام شامی نے اس کو مقدمے کے اندر درج کیا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جمعے کا دن تھا سن 150 ہجری کو، امام اعظم ابو حنیفہ نے دوپہر کے وقت وہ کھانا تناول فرمایا، اور جب زہر کی تاثیر بڑھی تو آپ نے نماز شروع کر دی، اور نماز شروع کر دی اور عین جب آپ سجدے کی حالت میں گئے تو یہ عاشق اہل بیت سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ امام اعظم کی شہادت اہل بیت کی محبت کے لیے تھی، امام اعظم اگر ذرا سا اشارہ منصور کو دیتے تو منصور پوری حکومت کی دولت آپ کے قدموں میں نشاور کر دیتا، لیکن امام اعظم نے عقیدے کا سودا نہیں کیا۔ اس دن سے ہم کیا سمجھے میرے دوستو؟ اس دن سے ہم یہ سمجھے کہ عقیدے کا سودا نہیں ہوتا، بزرگوں کی محبت کا سودا نہیں ہوتا۔ کوئی تمہارے سامنے مزار والوں کو گالی دے رہا ہو اور تم حکمتاً سن رہے ہو، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہو، یہ سودا نہیں ہوتا۔ امام اعظم کے جو ماننے والے ہیں وہ سیدوں سے، اولیاء سے، انبیاء سے اگر محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا سودا نہیں کرتے، یار اس کو فلیٹ بیچ رہا ہوں چھوڑو، تھوڑی دیر اس کی بات سننے میں کیا جاتا ہے۔ وہ امام اعظم کے ماننے والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رزق خدا دے گا یہ نہیں دے گا، سودا خدا بکوائے گا یہ نہیں بکوائے گا، رزق خدا دے گا۔ وہ اپنے اس نظریے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ اس درس کا خلاصہ تھا، یہ اس درس کا پیغام تھا۔ ہر چیز پر سودا ہوتا ہے، عقیدے پر سودا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا کوئی پارٹنر ہے اس کو کہ اپنا منہ بند رکھا کر، تو تھانوی کی برادری کا یا گنگوئی کی برادری کا، تو اس طرف جا۔ ہم جس کے ماننے والے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، نہ ہم ان کے خلاف بول سکتے ہیں اور نہ خلاف سن سکتے ہیں۔ یہ جرت کس میں آتی ہے؟ جو امام اعظم کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین امام اعظم کی سچی فکر ہمیں عطا فرمائے۔ آج الیکشن بھی تھا، اس میں آپ کہاں تک امام اعظم کی فکر پر اترے، اس میں بھی آپ اپنا ایک محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً ہماری سب سے بڑی برادری ایمان ہے، ہماری سب سے بڑی برادری محمدی برادری ہے، ہماری سب سے بڑی برادری مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم میں بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہماری اصل برادری کون سی ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ ہماری اصل برادری ہے، اس برادری کو پرموٹ کرنے کی، اس کے فروغ کے لیے ہمیشہ کوشش کریے۔ اس کے دائرے میں جو آئے اس سے محبت کہیے، جو اس کے دائرے میں نہ آئے وہ فرعون ہو قارون ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کہ قارون کے پاس پیسہ ہو یا فرعون کے پاس حکومت ہو، ہمیں غرض نہیں ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ ہم نظریات لے کر پیدا ہوئے ہیں، کوئی کہے گا آپ لکیر کے فقیر ہیں، ہم نے کہا بالکل یہی صحیح ہے، یہ عشق کی لکیر ہے، ہم اس کے فقیر ہیں، ہم اسی پر چلنا چاہتے ہیں، نہ ادھر دیکھنا چاہتے ہیں نہ ادھر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسی کو منزل سمجھتے ہیں۔ ہم پیدا ہو کر کوئی دستور نہیں لیں گے، ہم الحمدللہ ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو دستور مل چکا ہے ہمیں، اب اسی دستور پر ہم جمے ہوئے ہیں، اور دستور ہمارا یہ ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا مسلک ہے۔ اور ہماری سڑک اور ہماری آخری منزل کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ جو حضور کے میلاد سے بغض رکھے، حضور کے ذکر سے چڑ جائے، حضور کے نام چومنے سے جس کے چہرے پر پھٹکار آ جائے، آپ اس کے ڈبے میں اگر ووٹ ڈالیں تو اپنے ہاتھوں کو بھی اور گردن کو بھی خدا کے حضور تیار رکھیے۔ اور اپنے آپ کو اتنا بھی تیار رکھے کہ یہ منہ پھر حضور کو دکھانے کے لائق ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں. گنبد خضرا کا کامل تصور کیجئے اور اپنی اپنی جائز حاجات کو اپنے دلوں میں جمع کیجئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جالی قدمین شریفین کی سبز جالی کا کامل تصور کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں امام اعظم کا وسیلہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کا تحفہ ہے اور آپ ہی کی جناب سے معجزہ ہے. یا رسول اللہ ان کی برکت سے ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجیے, جو ذکر ہم نے کیا اسے قبول فرما لیجیے, اور کل قیامت کے دن اس امام کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرمائی. جب ہر عالم ہر مؤذن ہر امام شفاعت کرے گا تو یہ اماموں کا امام سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما, اور مولا کریم انہی کی شفاعت و سفارش جب ہوگی تو ہم ان کے دامن میں آئیں گے, اور جو ان کے دامن میں آئے گا رسول اللہ اپنی شفاعت کبرا کی چادر اسی پر ڈالیں گے. لہذا اپنی سر کی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا کامل تصور کر کے اس نیت کے ساتھ کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں, انہی کی محبت پر مرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے بچوں میں یہ محبت منتقل فرمائے, ان کا ادب منتقل فرمائے, اور انہی کے نام لیوا ہیں تو انہی کے نام لیواؤں میں اللہ ہمیں حشر میں اٹھائے. یہ سب کہہ دیجئے حضور کی بارگاہ میں, سب کہہ دیجئے حضور کے قدموں میں, آج سب بیان کر دیجئے یا رسول اللہ ان کا وسیلہ میرا دل کہتا رد نہیں ہو سکتا, امام اعظم کا نام لینے والا رد نہیں ہو سکتا. میرے دوستو یہ وہ ایسا کامل ذریعہ ہے کہ جس کے دل میں امام اعظم کی محبت آ جائے وہ پھٹکار کا شکار نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ امام اعظم کا نام اگر دربار رسالت میں لے لیا جائے, میں نہیں سمجھتا کہ میرے آقا اسے مسکرا کر اور اسے اپنے فضل کی نظروں سے اس کی جانب نہ دیکھیں. تو امام اعظم کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں سر بتا, سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اب حضور کی جو خاص شفاعت ہے, جو اول شفاعت ہے, اس کی درخواست کر لیجئے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حال من الاحوال مقتحم مولایا. مولا کریم جتنے افراد یہاں پر آئے امام صاحب کی محبت میں تمام کی حاضری قبول فرما. امام صاحب کا کیسا مرتبہ ہے سبحان اللہ, بس یوں سمجھ لیا جائے کہ جس طرح کے رات کے وقت اگر سورج چمکنے لگ جائے تو پھر کوئی تاریکی نہیں رہتی, بس یہ میرے امام کا چہرہ ہے, یہ میرے امام کی شخصیت ہے. مولا کریم ان کے فیضان سے یہاں پر جتنے ہم بھکاری بیٹھے ہیں تمام کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. مولا کریم ہمارے بچوں کو نیک فرما, ہمیں اپنے والدین کا فرمان بردار فرما, ہمارے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ مرحمت فرما. مولا کریم جو اسپتالوں میں گھروں میں ہمارے بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مرحمت فرما. جو جسمانی حال میں مولا کریم جو روحانی امراض مبتلا ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو رب کریم اپنے فضل سے امام اعظم کے وسیلے سے دور فرما. مولا کریم حاضران محفل نے جو قیمتی وقت اپنا دیا امام صاحب کی محبت میں, مولا کریم اہل بیت کی محبت میں جو وقت دیا ہے, مولا کریم اس وقت کو دنیا میں بھی اس کی کرامتیں ہمارے سامنے لا, اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی دکھا, قبر میں بھی دکھا, آخرت میں بھی دکھا. ہم تجھے امام اعظم ابو حنیفہ کا وسیلہ دیتے ہیں, ہم تجھے غوث اعظم کا وسیلہ دیتے ہیں, ہم تجھے امام جعفر صادق کا وسیلہ دیتے ہیں, ہم تجھے امام باقر کا وسیلہ دیتے ہیں, ہم تجھے امام زین العابدین کا وسیلہ دیتے ہیں, ہم تجھے مولا کریم شہید کربلا امام علی مقام کا وسیلہ دیتے ہیں, ہم تجھے سیدہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, ہم مولا کائنات کے وسیلہ پیش کرتے ہیں, اور تمام وسیلوں کی اصل اور اساس و بنیاد میرے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ہماری دعاؤں کو قبول فرما, دعا فرمائیں یہ امام اعظم کی نیاز میں جن عاشقوں نے حصہ ملایا ہے, دعا فرمائے اللہ انہیں دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائے. یہ نیاز بہت بڑی رحمت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. ان اماموں سے جب پوچھا جاتا ہے اللہ سے کیا مانگتے ہو تو میرے غوث بھی یہی فرماتے تھے, کہتے خدا مجھے ساری دنیا کے خزانے دے دے اور میں لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں. تو یہ بہت پیاری نسبت ہوتی ہے, کھانا تو ہم گھروں میں بھی کھاتے ہیں, اس میں برکت بھی ہے, نسبت بھی ہے, شرافت بھی ہے, کرامت بھی ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین ان نیک لوگوں کے مال میں، علم میں، اخلاص میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جو یہاں پر اس کو اس کے انتظام کرتے ہیں یقیناً ان کے دل میں امام صاحب کا عشق ہے، حضور کی محبت ہے، جو اس کا انتظام کرتے ہیں دعا کریں اللہ ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے، مجھ گناہگار کی اور آپ نے کوکاروں کی حاضری اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں اس نیت کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی وہ سب قبول ہوئی ہے، یہ عشق کی محفلیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب تقریر لمبی ہو جاتی، میں نے کہا چلے جایا کرو یار، تو جو بیٹھا ہے اللہ انہیں عظمت عطا فرمائے، جو گیا یقیناً وہ بھی امام اعظم کی خیرات لے کر جائے گا، لیکن یہ عشق کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اس کو وقتوں میں قید کرنا، یہ لانا، میں بہت گندا سا آدمی ہوں، مجھ میں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ جو فضیلت کی باتیں آتی ہیں وہ میں اپنی مغفرت کے لیے ذکر کرتا ہوں اور اس نیت سے کہ تنہائی بولوں۔ یہ تو اللہ کرم فرماتا ہے کہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور اس میں محفل میں چار چاند لگتے ہیں اور محفل کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ آپ تمام کی حاضری قبول فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام مرادوں کو تو قبول فرما، اور جو ہم نہ کر سکے دعا اسے بھی قبول فرما۔ بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا